جی اٹینڈنس آپ لوگوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ درابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہ ازر، سادیہ اسلام الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ قیانی، نازیہ حنم، فراناز، ثنا افرین، فرزانہ سلود، شاہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قلویائی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا، گلناز خان، سامیہ شہباز، عبیرہ شیراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ دستی، زوبیہ کوثر، شہداب صبا، امبر عمر، واسیہ رین، ام تفشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی ایسا ہے کہ آج آپ کی جو ہے تجوید کی کلاس جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ سسٹر عائشہ کا میسج آیا ہے کہ ان کا نہ لیپ ٹاپ ورک نہیں کر رہا. وہ انشاءاللہ کہہ رہے تھے فکس کر دیں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ لیں گے آپ کی. تو آپ لوگ سب جو ریپلے میں بھی ہیں اور ابھی لائیو بھی کوشش کریں آج یا کل تک کلاس میں مجھے اپنے نیم کے ساتھ اور آیات ضرور مینشن کریں. جو ہے جو لاسٹ تھرسڈے کی جو آیات ہماری تھی نا وہ آپ اس میں سے ایک ایک دو دو لے کے وہ مجھے آپ اپنی آڈیو سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے گروپ میں سینڈ کر دیں ان شاء اللہ پھر آگے سسٹر عائشہ کو نا آپ کو بھی اسیسمنٹ سینڈ کر دوں گی. یاد سے سب دوبارہ سے بولنے لگی ہوں اپنی جو آیات آپ نے چوز کرنی ہے اس کے ساتھ اپنا نیم اور آیت نمبر ضرور لکھیے گا. یہ تھوڑا سا پھر مشکل ہو جاتا ہے پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ نے کون سی آیت لی ہے تو وہ کائنڈلی آپ لوگ لازمن کیجیے. کوشش کیجیے آج یا کل میں لازمن کر دیجیے گا کیونکہ لیٹ کریں گے تو میں آگے فارورڈ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے تو لازمن کوشش کیجیے گا آج ہی اگر ریکارڈ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے. تو کل تک میں انشاءاللہ کل شام تک وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کل شام تک جو میں سینڈ اور کوشش کریں آڈیو ریکارڈر میں ریکارڈ کر کے پھر سینڈ کریں ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ ریکارڈ نہیں کرنا پلیز کیونکہ کوشش کیا کریں جب ریکارڈ کرتے ہیں خود سے بھی سنا کریں کیونکہ بعض دفعہ ہم زبر زیر کی غلطیاں کر دیتے ہیں بے رحانی میں جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا لیکن ہم سے ہو جاتی ہے انسان ہے نا تھکاکار ہے تو لازمن جب ایک دفعہ آپ سینڈتے ہیں اس کو ایک دفعہ لازمن چیک کیا کریں پھر دیکھا کرے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسٹیک نہیں ہے تو پھر مجھے سینڈ کیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کی ہم نے سورہ زمر کی نیکسٹ آیات انشاءاللہ تعالی کیونکہ ابھی آگے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کی تجوید کی کلاس ہوگی تو اس وجہ سے ہم آپ کو جو ہے بریک کے بعد سارا کمپلیٹ کریں گے. تو آج تجوید کی کلاس نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ایک اسٹریچ میں لیسن جو ہے یہ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے لیسن 228 آیت 53 سے 75 تک. تو انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ سے تجوید کا کلاس میں سنا جا سکتا ہے تھوڑا سا لیکن اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر ہوں. آپ کی دعائیں سنی جا سکتی ہیں جو آپ کو ساتھ میں کتاب و دعا میں کرائے گی. جو بیسک چیزیں میں کسی وقت بھی سن سکتی ہوں اور آپ اس کے لیے ریڈی رہیے کیونکہ ایسی چیزیں جو آپ کو کہا گیا ہے کہ یاد کرنی ہے خاص کر روزمرہ کے معاملات میں سے صبح شام کی اٹھنے کی بیٹھنے کی جاگنے کی سونے کی باہر نکلنے کی واش روم جانے کی تو یہ آپ کو ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ نے کوئی ایکسکیوز نہیں دینا کہ ہم بھول گئے. نہیں کوشش کریں کوشش کریں. دیکھیے کام ہر کوئی اپنی جگہ پہ بزی ہے لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں کر سکتے. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ لیسن 29 جی ہمارا لیسن 28 تھا. ہاں جی 29 ہوگا سوری یہ غلط ٹائپ ہوا ہے اس میں تو انشاءاللہ یہ اس پہ ٹائم ٹیبل میں لیسن 29 ہے. ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں لیسن 29 آیت نمبر 53 سے 75. ٹھیک جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر، آیت نمبر 53 سے 75، سورۃ الزمر آیت نمبر 53-75، سورۃ زمر. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. قل یا عبادی الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگو، اسرفو، جنہوں نے زیادتی کی، سین رافع، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا، نہ مایوس ہو جاؤ، من رحمت اللہ، کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب، بخش دیتا ہے گناہوں کو، جمیعاً، سارے کے سارے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، وانیبو، اور رجوع کرو، نون وبا، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، واسلمو له، اور مطیع ہو جاؤ اس کے لیے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے، نون سوادرا، واتبعو، اور پیروی کرو، احسن، بہترین کی، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیکم، کہ آئے تمہارے پاس، العذاب بغتتن، عذاب اچانک، وانتم، اور تم، لا تشعرون، نہ تم شعور رکھتے ہو، ان تقولا، یا کہ نہ کہے، نفسن، کوئی نفس، یا حسرتا، اے میری حسرت، یا ہائے حسرت، ہائے حسرت، ہا سین را، علی ما فرطتو، اوپر اس کے جو میں نے کمی کی، فا را تو، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنْتُ، اور بے شک میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے، سین خوا رو، او تقولا، یا کہے، لو ان اللہ، کاش بے شک اللہ، ہدانی، ہدایت دیتا مجھ کو، لکنتو، البتہ میں ہوتا، من المتقین، تقوی والوں میں سے، او تقولا، یا وہ کہے، حینا، جس وقت، تر العذاب، عذاب دیکھے، لو ان لی، کاش بے شک میرے لیے، کر رتن، ایک بار پلٹنا ہوتا، کاف رو رو، فاکونا، تو میں ہو جاتا، من المحسنین، نیک لوگوں میں سے، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، قد جاءت، کا تحقیق آئیں تیرے پاس، آیاتی، میری آیات، فکذبت بها، تو تو نے جھٹلا دیا ان کو، واستکبرتا، اور تکبر کیا تم نے، وکنتا، اور تھا تو، من الکافرین، کافروں میں سے، ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، ترالذین تم دیکھو گے ان لوگوں کو کذبو جنہوں نے جھوٹ بولا علی اللہ اللہ پر وجوہہم چہرے ان کے مسودہ سیاہ ہوں گے سین واو دال علیسا کیا نہیں ہے فی جہنما جہنم میں مسول للمتکبرین کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے سا واو یا وَيُنَجِّ اللَّهُ اور بچا لے اللہ نون جیم واو الَّذِينَ ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا بِمَفَازَتِهِمْ ساتھ ان کی کامیابی کے فا واو زا لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ اللہ تعالی خالقو خالق ہے کل شیئن ہر چیز کا وہوا اور وہ علا کل شیئن ہر چیز پر وکیل کارساز ہے لہو مقالیدو اسی کے لیے ہیں کنجیاں یا خزانے قاف لام دال السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ ہی اللہ کی آیات کے ساتھ اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون دراصل وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں قل کہہ دیجئے افغیر اللہ ہی کیا پھر سوائے اللہ کے تأمرونی تم حکم دیتے ہو مجھ کو آبدو کہ میں عبادت کروں ایہا الجاہلون اے جاہلو ولقد اور البتہ تحقیق اوہیا وہی کیا گیا الیکا آپ کی طرف وَإِلَى الَّذِينَ اور طرف ان لوگوں کے من قبلک جو آپ سے پہلے تھے لَئِنْ أَشْرَكْتَ البتہ اگر شرک کیا آپ نے لَيَحْبَطُنَّ البتہ ضرور ضائع ہو جائے گا حَابَطَ عَمَلُكَ عمل آپ کا وَلَتَكُونَنَّ اور البتہ ضرور ہو جائیں گے آپ من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے بل اللہ بلکہ اللہ تعالی ہی کی فاعبد پس آپ عبادت کیجئے وکم من الشاکرین اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے وما قدر اللہ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی حق کا قدری ہی جیسے حق تھا اس کی قدر کا والارض اور زمین جمیعاً ساری کی ساری قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی قاف با دعات یوم القیامتی قیامت کے دن والسماوات اور آسمان متوی یا تم لپٹے ہوئے ہوں گے تو واو یا بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے. اما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ونفخا اور پھونک مار دی جائے گی. نون فاخا فسوری سور میں. فسائقہ پس بے ہوش ہو جائیں گے. سواد عین قاف. من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہوں گے. ومن اور جو. فی الارضی زمین میں ہوں گے. الا من شاء اللہ مگر جس کو چاہے اللہ. ثم پھر. نفخا پھونکا جائے گا. فیہ اخرى اس میں دوسری مرتبہ. فَإِذَا هُمْ تو اچانک وہ. قیامٌ کھڑے ہوں گے. ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اور چمک اٹھے گی زمین. شین را قاف. بِنُورِ رَبِّهَا اپنے رب کے نور سے. وَوُدِيَ الْكِتَابِ اور رکھ دی جائے گی کتاب. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ اور لائے جائیں گے انبیاء. وَالشُّهَدَاءِ اور گواہ. وَقُضِيَ اور فیصلہ کر دیا جائے گا. بَيْنَهُمْ ان کے درمیان. بِالْحَقِّ حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. وَوُفِّيَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا. كُلُّ نَفْسٍ ہر شخص کو. ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہوا اور وہ. عالم زیادہ جانتا ہے. بما يفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں. وسیق الذین اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ. سین واو قاف. کفرو جنہوں نے کفر کیا. الہ جہنم زمرہ طرف جہنم کے. گروہ در گروہ. حتی اذا یہاں تک کہ جب. جاؤہا وہ آئیں گے اس کے پاس. فتحت کھول دیے جائیں گے. ابوابہا اس کے دروازے. وقالا اور کہیں گے. لہم ان کو. خزنتہا اس کے کارندے. دربان خازنون. الم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس. رسل منکم رسول تمہی میں سے. یتلونا جو پڑھتے تھے. علیکم تم پر. آیاتی ربکم تمہارے رب کی آیات. وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے ہوں تم کو. لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تمہارے اس دن کی ملاقات سے. قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں ولیکن لیکن حقت حق ہو گئی کلمۃ العذاب بات عذاب کی علی الکافرین کافروں پر قیلا کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں فبئسا تو کتنا برا ہے مثوى المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا وسق الذین اور چلائے جائیں گے وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا ربهم اپنے رب سے الی الجنۃ زمرہ طرف جنت کے گروہ در گروہ ز میم ر حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس وفتحت ابوابہا اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے وقال لهم اور کہیں گے ان کو خزنتها ان کے دربان خزانون سلام علیکم سلامتی ہو تم پر طبتم خوشحال ہوئے تم تو یا با یا مبارک ہو تم کو فادخلوها پس داخل ہو جاؤ ان میں خالدین ہمیشہ رہنے والے وقالوا الحمد للہ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی جس نے صدقنا سچ کیا ہم سے وعدہ اپنا وعدہ وأورثنا اور وارث بنایا ہم کو الارض زمین کا نتبوأ ہم جگہ بنا سکتے ہیں با واو حمزہ من الجنتی جنت میں سے حیث نشاء جہاں ہم چاہیں فنعم اجر العاملین تو کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا وتر الملائکۃ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو خافینا تیرا ڈالے ہوئے یعنی ہلکا بنائے ہوئے من حولی آس پاس سے الارشی عرش کے یسبحونا تسبیح کر رہے ہوں گے سین باحا بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ وقیلا اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا تلاوت سنیں گے نہیں آیت کی.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور اس کے ساتھ کیا کرو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور ان کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے اور کیا کرو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر آیت بہت سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان سب کو جمع کر کے پڑھیں گے تو مفہوم سمجھ آئے گا لہذا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُم مُرُونَ اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور ایسے حال میں تم کیا کہو؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین. یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یہاں تک حسرت ہی حسرت ہے. بہت ہی خوبصورت آیات ہے اور توبہ اور رجوع کے موضوع کو بڑے خوبصورت طریقے سے کھولتی ہیں. آئیے ذرا ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے, کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ ان کو کہہ دیں؟ کیا کہیں؟ یا عبادی, او میرے بندو. سبحان اللہ, یہ کون سے بندے ہیں؟ نیکیاں کرنے والے, تہجدیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے؟ نہیں, الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر چکے, گناہگار بندے جو گناہوں کی کالس اپنے چہروں پہ لگا چکے. دیکھیے اللہ ایسے بندوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے, اور ہم گناہگاروں کا نام کیسے لیتے ہیں؟ فلاں تو ایسا, فلاں ویسا. نہیں, میرے بندے ہیں تو میرے ہی نا. کوئی بات نہیں اگر زیادتیاں ہو گئیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ مایوسی کفر ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم, وہ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے. فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے بہت سے قتل کیے تھے اور بکثرت زنا کرتے رہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اچھا ہے. کیا اچھا ہو اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارا اسلام لانا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ یعنی کیا ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس وقت سورت فرقان کی یہ آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے لے کے سورت کے آخر تک, اور سورت زمر کی یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ آخر تک نازل ہوئی. یہ ہے رب کی مغفرت کی وسعت جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے. طبرانی کی روایت ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کتاب اللہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے, اور خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ہے, اور سارے قرآن پاک میں سب سے زیادہ خوبی کی آیت سورۃ زمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور رحیم ہے. یعنی سب سے زیادہ خوشی جس کو ہوگی اس آیت کو پڑھ کر ہوگی, اور سب سے زیادہ ڈھارس دینے والی آیت ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, سورۃ اللہ کی آیت ہے. یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان نہ ہو. اس بات کو سن کر مسروق رحمہ اللہ نے فرمایا بے شک آپ سچے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہیں جا رہے تھے, آپ نے ایک واعظ کرنے والے کو دیکھا جو لوگوں کو نصیحتیں کر رہا تھا, یعنی کچھ مایوسی کی باتیں کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا تو کیوں لوگوں کو مایوس کر رہا ہے, پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو بات یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے. یہاں لفظ تقنطو آیا ہے. مایوسی کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یاس, یس, نا امیدی, لیکن قنوط اس سے آگے کا درجہ ہے. بالکل ہی مایوس نہ ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ گناہ کاروں کو بھی اپنے بندے کہتا ہے, کہہ دیجئے میرے بندوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, کہ وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اور محبت کے ساتھ ان کا راستہ دیکھنے لگتا ہے, جیسے روٹ کر جانے والے بچے کا راستہ ماں زیادہ دیکھا کرتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جو گناہ کر کے پلٹتا ہے وہ دوسروں سے زیادہ پیارا لگتا ہے. ہاں, اس سوچ کے ساتھ گناہ کر لینا کہ پھر معافی مانگ لوں گا, یہ نہیں, بلکہ وہ گناہ جو غفلت میں ہوئے, جو جہالت میں ہوئے. گناہ کرنا کوئی اتنی بڑی گناہ نہ ہونا, یہ بڑی بالا رکھا ہے. جب تک روح جسم میں رہتی ہے, کچھ گھڑیوں تک موت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے انسان کو دعوت دیتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک انسان اپنے بارے میں غور کرے. صبح سے شام تک گناہوں میں بھرے ہیں لیکن توبہ کا خیال کم ہی آتا ہے. توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا. اوب سے ہے یہ لفظ, جیسے پانی حوض کی طرف واپس آتا ہے, اسی طرح توبہ کی صورت میں بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے. جب لفظ توبہ بندے کے لیے آئے تو مطلب کیا ہے کہ بندہ نافرمانی کر کے اللہ سے دور ہو گیا تھا اور اب پلٹ آیا. اور اللہ تعالی کے لیے بھی نام ہے التواب, تو مطلب کیا ہے کہ بندے کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس سے روٹ گیا تھا, ناراض ہو گیا تھا, لیکن اب بندے کی توبہ سے واپس آ گئے محبت کے ساتھ. کون ہے جو اپنے آپ کوہوں میں بھر کے اللہ تعالی کو ناراض کرے؟ یہ وہی ہوگا کہ جس کو خود سے محبت نہیں. اگر دیکھا جائے تو کسی انسان کو اگر اس بات کی خبر ملے کہ اس کا بیٹا ایک لا علاج مرض کا شکار ہو گیا, تو بتائیے کیا اس کو غم نہیں ہوگا؟ حالانکہ اس کا بیٹا اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں, اور نہ وہ ڈاکٹر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جاننے والا ہے, اور نہ موت اس آنکھ سے زیادہ سخت ہے, اور نہ بیماری اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ ضرور ہی انسان اس سے مر جائے گا. لیکن گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے آگ میں داخل ہونا اس سے بڑی بات ہے. تو پھر جس انسان کو اپنے کسی عزیز کی مصیبت دکھی کر دے, پھر اس کے لیے یہ بات کتنا بڑا دکھ ہوگا. یہ بات اس کو دکھ میں مبتلا کرنے والی ہوگی کہ اس کے کسی عمل سے اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا. توبہ کیا ہے؟ اللہ سے حجاب. گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالی سے حجاب کا آ جانا. اس لیے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بیچ میں حجاب آ جاتا ہے, پردہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جو تھا وہ درست نہیں, اور یہ گناہ اللہ سے بندے کو دور کر دیتے ہیں. اور ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے محبوب سے دور کر دے, اس سے بچنا لازمی ہے. اور دور رہنے کا مقصد 3 باتوں سے پورا ہوتا ہے. جب آپ کو اس بات کا علم ہو, دوسری بات جب آپ اس کام پہ شرمندہ ہوں, اور جب آپ اس کا پختہ ارادہ کریں. اسی طرح جب تک ہمیں اپنے گناہوں کے گناہ ہونے کا علم نہ ہو, اور اپنے گناہوں پہ ندامت نہ ہو, اور پھر ان کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہ کر لیں, تب تک وہ گناہ ہم سے دور نہیں ہوگا. اور گناہ کا دور ہونا اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. ایسے ہی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں سورت نور کی آیت 31 میں, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. اسی طرح سورۃ تحریم آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں خالص توبہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 222 میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو. توبہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ قبول فرماتا ہے؟ پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا، اور جو کوئی برا کام کرے اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا. سورۃ نساء کی آیت ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے رغبت دلائی توبہ کرنے کی. کیا؟ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے بندے کا توبہ کرنا. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بہت بڑے جنگل میں تھا، اس کے پاس سواری تھی جس پر اس کا کھانا اور پانی تھا. وہ آدمی سو گیا، پھر جاگا تو اس کی اونٹنی جا چکی تھی. وہ اسے تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس پر پیاس نے غلبہ کیا. پھر اس نے کہا، میں اسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں تھا، میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں. کیونکہ صحرا میں سامان کا کھو جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کی زندگی کے اسباب کا ختم ہو جانا. اس نے مرنے کی نیت سے اپنا سر اپنے بازو پر رکھا اور لیٹ گیا. پھر وہ جاگا تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی، اس پر اس کا کھانا اور پانی بھی موجود تھا. تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ بندہ اپنی سواری دیکھ کر خوش ہوا. اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ خوشی سے اس نے کہا، اے رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یعنی کفر کا جملہ نکل گیا، لیکن اللہ کو اس بندے کا یہ جملہ اتنا پیارا لگا کیونکہ اس نے خوشی سے کیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ کو اس خوشی سے دور کرتے ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، فائدہ ہمیں ہی ہوگا. ایک آدھ روایت اور اس بارے میں سن لیجئے. صحیح مسلم کی روایت کتاب البر والصلہ، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو. سچ ہے نا؟ اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ہی معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کو امید دلاتے ہیں نا، محبت کی. تو بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اکڑے نا، اس پہ شرمندہ ہو. جو انسان گناہ کر کے پھر اس سے واپس پلٹ آتا ہے، ایسا بندہ بعض اوقات پہلے سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ پھل کو چکھ لیا، بس چکھنے کی دیر تھی، احساس ہو گیا، اڑے نہیں، جمے نہیں، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائیں مانگنے لگے. اپنے ظلم کی بات اور اللہ کی مغفرت کی بات اور اس کے رحم کو مانگنا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے بعد نبوت بھی دے دی. موسیٰ علیہ السلام سے قتل ناحق ہو گیا، اور اس قتل ناحق کے بعد شرمندگی. اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کیا بلکہ اس کے بعد نبوت بھی دے دی. اس لیے اگر کسی انسان کو بہت بڑے گناہ کا شکار بھی دیکھیں تو مت سوچیں کہ یہ اب گناہ پہ مرے گا. آپ کو نہیں پتا کہ کل اس کے نصیب میں کتنی ہدایت ہو. جب انسان کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے نا، اور گناہ کے بعد صرف یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا. بعض دفعہ یہ چوٹ انسان سے پھر بہت بڑے بڑے کام کرواتی ہے. کئی انسان آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے, زندگی میں کوئی مس ہیپ ہو گیا, کوئی ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنا تھا, پھر پکڑے گئے, جیل میں آ گئے, وہاں پکارا رب کو کہ میں نے کیا کیا, اللہ مجھے اس جیل سے نکال. سچی تڑپ تھی, اللہ تعالی نے نکال دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد رب سے تعلق جڑ گیا کہ اللہ یہ تو ہی ہے جس نے مجھے اس قید خانے سے نکالا, اب میں یہ کام نہیں کروں گا. اور اس طرح نیکیوں کی طرف سفر شروع ہو گیا. تو لہذا نہ خود مایوس ہوں اور نہ دوسروں کو مایوس کریں, بلکہ قل یا عبادی الذین اسرفوا, کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اسراف کر لیا. اسراف کا لفظ جو ہے یہ زیادتی کے لیے آتا ہے, لیکن جب مال خرچ کرنے میں ہوتا ہے مال کا زیادہ خرچ کرنا, لیکن جسم پہ یا نفس پہ اسراف کیا ہے کہ وہ کام کر لینا جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کو کر لینا, یا جن کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کو نہ کرنا. فرمایا جو کر چکے ہو اپنے نفسوں پہ زیادتی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ چھوٹا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ ذات بہت بخشنے والی ہے, وہ معاف فرمانے والی ہے. گناہ تو بڑا ہی ہے, کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے, کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے, لیکن وہ مہربان ذات ہے. وہ اپنے بندے کو شرمندہ دیکھ کر فوراً جوش میں آ جاتی ہے. امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے کرم اور جود کو دیکھو کہ اپنے دوستوں کے قاتلوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والے, نبیوں کو ستانے والے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مغفرت مانگ لو. اور بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے, شاید ہر ایک نے سنا ہوگا, 99 آدمیوں کو قتل کیا, لیکن اس کے باوجود جب دل میں اللہ نے احساس ڈال دیا تو شرمندہ ہو گیا. ایک عابد سے پوچھ لیا, کیا حل لی توبہ, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے, 99 قتل کر کے توبہ کی بات کرتے ہو؟ کہا اچھا چلو مرنا تو ہے, پھر تمہیں بھی مار دیں. اس کو بھی مار دیا. یہ قتل بھی اس کے گلٹ کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر ندامت آ چکی تھی. پھر ایک عالم کے پاس, اس نے کہا کیوں نہیں, تیرے توبہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں اللہ معاف کرے گا, لیکن یہ بستی چھوڑ دو, یہاں شہرت بری ہو چکی ہے, تم نیک بن بھی جاؤ گے تو یہ تمہیں بننے نہیں دیں گے. اور ایسا شخص اس بستی کو چھوڑ رہا تھا کہ بیچ راستے میں موت آ گئی, رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے, اختلاف ہوا. وہ کہنے لگے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے, ہم اس کو آگ میں لے کے جائیں گے. دوسرے نے کہا نہیں, جو بھی ہو توبہ کر کے آ رہا تھا. اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا, اس نے تصفیہ کر دیا. زمین کو ناپ لو, جدھر کی زمین زیادہ ہو سمجھ لو کہ دوسری طرف یہ قریب تھا. اگر پیچھے کا حصہ زیادہ طے ہو گیا, آگے کم ہے, تو اس کو جنت دے دو, اور اسی کے اپوزٹ جہنم. اور جب جگہ ناپی تو بالکل برابر تھی, سوائے اس ایک بالش جگہ کے جو نزا کی حالت میں بھی اس نے سینے کے بال کھسکتے ہوئے آگے کی طرف طے کی تھی. یہ ہے وہ چیز جو مطلوب ہے, توبہ, ندامت, کوشش اور پھر خاطر خواہ کوشش. اگر ابھی سوچ رہا ہوتا کیسے چھوڑوں اس بستی کو, تو ہو سکتا ہے وہیں موت آ جاتی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. یہ خلاصہ ہے روایت کا. حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو مغفرت کی طرف بلایا ہے, انہیں بھی جو مسیح کو اللہ کہتے تھے, اور انہیں بھی جو آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, اور ان کو بھی جو عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے, اور ان کو بھی جو اللہ کو فقیر کہتے تھے, اور ان کو بھی جو اللہ کے ہاتھوں کو بند بتاتے تھے, اور انہیں بھی جو اللہ کو تین میں کا تیسرا کہتے تھے. سبحان اللہ, اللہ کی ذات کتنی پیاری ہے, اس کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص اللہ کے بندوں کو توبہ سے مایوس کرے تو وہ اللہ عزوجل کی کتاب کا منکر ہے. اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص صحیح نہیں کر رہا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کیجیے.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
کریں کیا؟ توبہ تو کر لی، بس ختم. استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیحاں نہیں. وانیبو الی ربکم، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. انیب کا لفظ نوب سے ہے، نوب کہتے ہیں جھکنے کو، پلٹ کے آنا. شہد کی مکھی کو بھی نوب کہتے ہیں، کیونکہ وہ جب پھولوں کا رس لے لیتی ہے تو پھر پلٹ کے اسی جگہ پہ جاتی ہے جہاں سے چلی تھی. سورت نحل میں اس کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. تو انیب، اسی سے لفظ منیب بھی ہے، رجوع کرنے والا، کہ گناہ کر کے دور گیا تھا اب واپس پلٹ آیا. انیبو الی ربکم، پھر واسلمو لہو، اور اس کے لیے متی ہو جاؤ. یہ دیکھیے گا، تین چیزیں ہیں اس میں، لا تقنطوا، پھر اس کے بعد ایرو لگائیے تو انیبو الی ربکم، اور اس کے بعد اسلمو لہو، اس کے لیے متی ہونا. اگر دیکھا جائے تو ایمان کے تین ہی درجے ہیں، پہلے دل میں خیال آتا ہے، پھر زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر عمل بالجوارح ہوتا ہے. ایسی ہی کچھ کیفیت یہاں بھی دکھتی ہے. جو شخص اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، گویا کہ اس کے دل میں ایمان آ گیا. انیبو الی ربکم، ایسے ہی جیسے زبان سے اقرار کیا، اور اسلمو لہو، عمل بالجوارح کا نام ہے، گویا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. لیکن گناہ سے توبہ کا ایک وقت ہے، کیا؟ من قبل ان یاتیک عذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے. یہ دو شرائط بیان ہوئی، کیا؟ رجوع کرو، اسلام لے آؤ، اور دوسری، اس کے احکام بجا لاؤ. آئندہ ایسے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے، اور اب اللہ کے اس اعلان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اور بھڑ بھڑ کے نیکیاں کرو. اسی لیے جس بندے نے اپنی زندگی گناہوں میں ضائع کی ہو، جب توبہ کرے تو اس کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ٹرین مس ہونے والی ہے، فلائٹ مس ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ جہاز اڑ جائے تم بھاگ کے اس کو پکڑ لو. تم ملا تنصرون، پھر تمہیں مدد نہیں دی جائے گی. ایک گناہ آدم سے ہوا تھا اور ایک گناہ ابلیس سے ہوا تھا. آدم نے تو کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن ابلیس نے اپنے گناہ کو آدم کے سر تھوپ دیا اور کہا تو نے مجھے اس کی وجہ سے جنت سے نکالا. یہ دو کردار پیدا ہوتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، ایک گناہ کے بعد شرمندہ ہونے والا، اور دوسرا اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے والا. یہاں ایک جملہ نوٹ کر لیجئے گا کہ بندہ گناہ کرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کی توفیق بھی دے دے گا. لیکن جو گناہ کرے اور اللہ سے نہ ڈرے، بلکہ اپنے گناہ کی دلیلیں پیش کرے، حجتیں پیدا کرے، سب کرتے ہیں، آج کے دور میں تو ہوگا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اللہ سب کو معاف کرے گا، مجھے بھی کر دے گا، اور یہ بھی کہ اللہ نے معاف تو کرنا نہیں، عیش کر لو، یہ ساری تاویلیں. ایسے بندے کو فکر لگنی چاہیے اپنی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں. اللہ تعالی بندے کی شاہ رکھ کے بھی قریب ہے. ایسا بندہ دل کے اندر بھی کوئی بات سوچتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی جان لیتے ہیں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو بہترین حصے کی جو اس نے نازل کیا، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ ایک اور انداز ہے، گناہوں کے بعد توبہ، اور توبہ کے بعد واتبعوا احسنا، اب بہترین عمل کرو۔ اتباع احسن سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کے دو معنی ہیں، کیونکہ قرآن پاک تو سارے کا سارا ہی احسن الحدیث ہے، کوئی ہے چیز جو اچھی نہیں ہو، لیکن یہاں پھر احسن سے مراد ہے جو حکم ہے ان کو مانو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کرو۔ قرآن پاک کے جو قصے سنو ان سے عبرت حاصل کرو، جو مثالیں بیان ہوئیں ان سے نصیحت حاصل کرو، اور اگر تم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو تم نے قرآن پاک کے ساتھ احسن رویہ اختیار نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں قرآن پاک کا کتنا دور دورہ ہے، وہ کون سی محفل ہے جس میں قرآن کی دھوم نہیں، چاہے رسم کے نام پہ، چاہے رواج کے نام پہ، چاہے عادت کے نام پہ، لیکن کیا واقعی قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جس کو یہ تعلق کہا جائے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کتنے ہیں جو اس احسن کو سمجھ بھی پاتے ہیں اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہر ایک اپنا حساب لے سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ کا، جن احکامات پر بھی عمل کرو اچھی سے اچھی حالت میں کرو۔ نماز پڑھو تو بہترین پڑھو، برائی سے رکو تو بہترین رکو، شک ہے تو چھوڑ دو، نصیحت کی جائے تو بہترین اثر قبول کرو۔ یعنی صرف گزارے کی نیکیاں نہ کرو بلکہ بہترین مقام پاؤ۔ 100 میں سے 33 نمبر لینے کی خواہش نہ رکھو بلکہ 100 میں سے 100 اعمال کی طلب کرو، ورنہ عذاب آئے گا۔ عذاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حسی اور ایک مانوی۔ حسی وہ ہے جس کو محسوس کیا جا سکے، حس، چھونا، اور اس کی بہت ساری قسمیں آپ کو دکھتی ہیں، فصلوں کا تباہ ہو جانا، زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا کڑکنا، کاروبار کا ختم ہو جانا، اولادوں کا نافرمان ہو جانا۔ لیکن مانوی عذاب جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا عموماً، یا اس وجہ سمجھ نہیں آتی۔ مثلاً دل کا سکون برباد ہو گیا، دل میں خوشی نہیں ہے، بور ہو رہے ہیں، زندگی بوجھل ہو گئی، اس طرح کے جملے اگر آپ نے کسی سے سنے ہو تو یہ بھی عذاب کی قسم ہے، یہ سب مانوی عذاب ہے۔ اسی طرح عذاب کی ایک قسم کیا ہے کہ نیکی کے مواقع چھن جائیں۔ کوئی شخص کبھی زندگی میں کوئی نیکی کرتا ہو اور پھر ایک دم وہ اسے چھن جائے، سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ خود، کوئی دوسرا، دل میں میل آ جانا، دل میں شک آ جانا، مصروفیت ہو جانا، اس سے بہتر کوئی آپشن نظر آ جانا، دنیا کی کوئی مصروفیت ہو جانا، شادی کا ہو جانا، جاب کا مل جانا، بچے کا ہو جانا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی زندگی سے نیکی کے کسی موقع کا چھن جانا یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، اور یہ وہ ہے وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تم سمجھ بھی نہ پاؤ۔ ایک بزرگ تھے، کہا کرتے تھے اگر کبھی مجھ سے رات کی نماز چھٹ جائے، یعنی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے، تو میں اس وقت سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ آخر مجھ سے نیکی کا یہ موقع کیوں چھنا۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو کہتے ہیں شکر ہے یہ ذمہ داری میرے سر سے اتری، اب آرام سے سوئیں گے، بے چین تھے، بڑی مشکلات تھیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو تو ایسے لگ رہا ہے، لیکن کیسا تو نہیں کہ اللہ نے آپ سے موقع چھین لیا۔ کبھی کسی کو آپ نیکی کی دعوت دینا، یعنی مثلا کسی کلاس میں آنے کے لیے، درس کے لیے، کوئی کورس جوائن کرنے کے لیے، اور آگے سے اگر مسلسل انکار ہونا، ابھی نہیں، اچھا یہ بچے ہیں، اچھا یہ، اچھا وہ، تو کبھی کبھی میرا دل تڑپ جاتا ہے، اور میں سوچتی بھی ہوں کہ دیکھیے آج تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مجھے نہیں آنا اور بار بار کہہ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دے کہ مجھے اسے بلانا ہی نہیں ہے، میں اس کو نہیں آنے دوں گا اپنی طرف۔ کیا آپ ہر ایک کو اپنے گھر کی طرف آنے دیتے ہیں؟ اسی طرح اللہ بھی ہر ایک کو اپنی طرف نہیں آنے دیتا۔ امام ابن قیم کا ایک قول ہے، اس کا ایک ہلکا سا اندر خلاصہ ہے، کہتے ہیں دروازے کے باہر سے دھتکار دیے جانے والے ہر ایک کو اس دربار میں آنے کی اجازت نہیں ملا کرتی، تو سوچ کہ تجھے اللہ نے اس نیکی سے محروم کیوں کر دیا۔ تو لہذا نیکیوں کے مواقع کا چھننا عذاب ہے، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے، فراغت ہے، جاب چھٹ گئی، نمازیں مسجد کی ہو جاتی ہیں، اللہ کے دین کو وقت دینے لگتے ہیں، اور جو ہی وہ مقصد حل ہوا جس کے لیے تسبیحاں نکلی تھیں، پھر تو کون اور میں کون۔ یہ رویہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ماں اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے نا، تو پھر بچہ اس کے لیے کچھ کام بھی کرے نا، تو ماں کہتی ہے پیچھے ہو جاؤ، مجھے تمہارے کام کی ضرورت نہیں۔ بچہ ماں کو پانی کا گلاس لا کے دیتا ہے، ماں کہتی ہے پیچھے ہو جاؤ، مجھے تمہارے ہاتھ سے نہیں پینا۔ اسی طرح وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کی زندگیوں میں نیکیوں کے موقع آئے اور وہ ان کو استعمال کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکیوں کے مواقع دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ صحیح نا، کسی نے آپ کے لیے کام کیا، آپ کو اچھا لگا، کہتے ہیں گڈ، ویری گڈ، ویل ڈن، چلو ایک اور کرو، اور آپ کسی کو کوئی کام دیں اور وہ اچھا نہ کرے، دوبارہ دیں پھر اچھا نہ کرے، تو آپ تیسری دفعہ کیا کہیں گے؟ نو تھینکس، جزاک اللہ خیر، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو بتائیں گے۔ اصل میں یہ سلام متارکہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو منہ کھول کے کیا کہیں کہ آپ یہ کام اچھا نہیں کر رہے۔ اسی طرح انسان نیکیوں کے مواقع سے دور ہو جاتا ہے۔ کچھ انسان زندگی کے ایک خاص حصے میں بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے پیچھے دیکھیں، کوئی جوانی، بچپن کیسا تھا؟ اکثر مائیں کہتی ہیں یہ بچہ جب چھوٹا تھا تو مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا، پھر بڑا ہوا تو اٹکیلیاں کرنے لگا۔ کتنے بچے ہیں جو ماں باپ کے انڈر ہوتے ہیں تو دین، نماز، روزہ، اور ذرا خود مختار ہوئے، ہاسٹل میں پہنچ گئے، کالج میں چلے گئے، لڑکی ہے تو شادی ہو گئی، نیکی بھاگ جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے، اور ایسے لوگ پھر اللہ کی اس نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو ملی ہوتی ہے۔ اور جو نیکیوں کے موقع چھوڑتے ہیں نا، اس کا حال کیا ہوگا؟
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔
اگلی آیت میں فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ حسرت یا حسرت، اصل میں حسرتی تھا، لیکن عربی زبان کا حسن ہے کہ تا کے اوپر زبر لگ جاتی ہے، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے، یا حسرتا، ہائے افسوس مجھ پر۔ گناہوں کا اور حسرتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو ایک انسان وقت پہ کام نہیں کرتا نا، تو جب اس کا ریزلٹ ملنا ہوتا ہے، اس وقت صرف آہیں بھر رہا ہوتا ہے، اس کسان کی طرح کہ جو بیج بونے کے وقت تو سوتا رہے اور فصل کٹنے کے دن ہاتھ ملتا رہے۔ یا وہ شخص جو کسی جڑی بوٹی کا بیج ڈال کر وہاں سے میٹھے آم حاصل کرنے کی امید رکھے. ایسے تمام لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان تقول نفس یا حسرتا, ایسا نہ ہو بچ جاؤ ان حسرتوں سے, گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. اسی طرح نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے تو واپس نہیں آتا. پھر کہو گے علاما فررتو, جو میں نے کمی کی. فررت یو فررت و تفریت فارا توا سے ہے, اسدات میں سے ہے, کمی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور زیادتی میں بھی. جب افعال باب ہو تو افرات کثرت ہے, اور جب باب تفعیل میں چلا جاتا ہے تو تفریت بن جاتا ہے اور کمی. اللہ کے حق میں کمی یا زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ اور جم حق نابت, یعنی جم مین جو اللہ کی جانب اللہ کا حق تھا, جس چیز کو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے تھے میں نے اس میں کمی کی. ذرا سوچئے تو صحیح, انسان کیسے اللہ کے حق میں کوتاہیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی ہو جاتی ہے, یعنی قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی. اسی طرح فی جنب اللہ سے مراد اللہ کے قرب و جوار کے بھی ہیں, یعنی اللہ کا قرب اور اس کا جوار یعنی جنت طلب کرنے میں جو مجھ سے کمی ہو گئی, میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا, میں نے وہ موقع اپنے ہاتھ سے کھو دیا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ہر جہنمی کو اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے, کہاں؟ قبر میں. اس وقت وہ کہتا ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا. یہ اس لیے کہ اسے حسرت اور افسوس ہو. اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے, اس وقت وہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو وہ جنت میں نہ آ سکتا تھا. یہ اس لیے کہ وہ شکر اور احسان کے ماننے میں اور بڑھ جائے. اور جب گناہگار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے کی حسرت کریں گے اور اللہ رسولوں کو نہ ماننے پر کڑھنے لگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا اب ندامت سے کچھ حاصل نہیں, اب پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں, دنیا میں تو میں اپنی آیتیں اتار چکا, اپنی دلیلیں قائم کر چکا, مگر تم انہیں جھٹلاتے ہی رہے اور ان کو ماننے سے تکبر ہی کرتے رہے, انکار کرتے رہے, تم نے کفر کیا اور اب پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں. اسی مضمون کا اظہار اگلی آیتوں میں ہے. کیا؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے نہیں چاہا تو ہم نیک کیسے ہوں, کیوں آپ نے چاہا تھا؟ یاد رکھیے گا کہ دو چاہتے ملتی ہیں تو کام ہوتے ہیں, ایک بندے کی چاہت اور ایک رب کی چاہت. رب چاہے اور بندہ کوشش نہ کرے, چاہے ہی نہ, تو بھی کام نہیں ہوتا. اور بندہ کچھ سوچے لیکن ابھی رب کی چاہت نہ ہو پھر بھی نہیں ہوتا. یہاں یہ کہنا کہ لو ان اللہ ہدانی, اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں شرک اور گناہوں سے بچ جاتا, یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. یہ کہنا تو ایسے ہی ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن اس سے جو بات مطلوب ہے وہ باطل ہے. کلمۃ حق اورید بہا الباطل, ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے اردو میں, اللہ نے نہیں چاہا, بس اللہ نے موقع دیتا تو پھر دیکھتے میں کیسا ہوتا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو موقع دیا تھا, میں نے گنوا دیا, میں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. جو بندہ خود موقع کو استعمال نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر قدردانی نہیں کر رہا, یا پھر أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. موقع مل جائے, چانس کھو دیا. جب انسان اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنے باپ دادا کے طریقوں کو ترجیح دیں, اللہ کے حق دوسروں کو دیتے رہے, اللہ کی بجائے دوسروں کو پکارتے رہے, اس کی عبادت کرنے کی بجائے دوسروں کے در پہ کھڑے رہے, اللہ کے دین کی مدد کرنے کی بجائے اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے جائیں, اللہ کے کلام کی آیتوں کو سن کر ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتا رہے, تو یہ علامہ فرطت فی جنب اللہ اور لمن الساخرین میں ہونے کی دلیل, یعنی اللہ کے حق میں کمی اور مذاق کرنے والوں میں شامل ہونا. ایسے لوگوں کی حسرت کیا ہوگی کہ وقت گزر گیا تو کہے گا کاش ایک بار دنیا میں بھیج دیا جاؤں. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, اب خوب نیکیاں کروں گا, موقع مل جائے بس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے بھیج تو دے. اور یہ بات ہر موقع پہ کہی جاتی ہے, خاص طور پہ جس وقت میں ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہے, اور ایسے وقت میں اس کا یہ کہنا کہ اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج تاکہ میں وہ کام کروں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا, تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, لیکن اس کا یہ موقع اس کو نہیں دیا جاتا. دنیا میں ہر کام کے کرنے کا وقت ہے نا, اس طرح وقت گزر جائے تو پھر وہ کام ہو نہیں پاتا. سورۃ المنافقون کی آخری آیتوں میں آیت 9 سے آگے تک یہی بات کہی گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ غافل کر دیں تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے, اور جو کوئی یہ کرے گا تو وہ تو خسارہ پا گیا, بینک کرپٹ ہو گیا, اس کا تو سب کچھ چلا گیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, پھر وہ کہے میرے رب کیوں نہیں مجھے مہلت دی تھوڑی سی مدت کی. کیا کرتے؟ اس کا جواب آگے, فأصدق وأكن من الصالحين, بس میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. کتنی اچھی خواہش ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ بچوں کی شادیاں کر لوں, بیٹوں کو کام پہ لگا دوں, اچھی خواہشات ہیں. مال جمع ہے ذرا صدقہ کراؤں, چھوڑی ہوئی نیکیاں تھیں ان کو کر لو, یعنی بہت ساری پوسٹ پونڈ نیکیاں تھیں ان کو کر کے آؤں. جواب کیا ملے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور ہرگز نہیں اللہ مہلت دیتا کسی نفس کو جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو, اس کو سب پتہ ہے. چلے بھی جاؤ گے تو کچھ کرو گے تھوڑی, تو لہذا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کا یہ دعویٰ چھوٹا ہے. وقت گزر گیا, اب آ بھی گیا تو کرے گا پھر کوئی نہیں, یہ تو بس ایک باتیں ہیں. ہوا کلیمتن ہوا قائلوہا, سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں آتا ہے, یہ تو ایک بات ہے جس کو یہ کہنے والا ہے اوپر اوپر سے. جیسے دنیا میں کسی مشکل میں پھنستے ہیں نا, پھر یہی سوچتے ہیں بس ادھر سے نکل جاؤں, پھر میں نے بہت نیک ہو جانا ہے. اور جب نیک ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں. یہاں بھی یہی انداز ہے. اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک بار دنیا میں بھیجا جاؤں تاکہ محسن بن جاؤں. جواب کیا آئے گا؟ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تو تھا ہی کافروں میں سے، یعنی یہ جھوٹ ہے کہ میں محسن بن جاؤں، یہ تو صرف جان چھڑانے کے لیے بات کر رہا ہے، تیری تو فطرت میں اکڑ اور تکبر آ چکا، تو میری آیتوں کو جھٹلاتا رہا۔ اللہ کو تو دلوں کا حال پتا ہے نا، اس لیے تیری اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم تکبر والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ سوال کیا جائے گا۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کی بات کی گئی، کیا جھوٹ؟ مثلا اللہ فلاں بزرگ کے طفیل دیتا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات فلاں بتوں کو اور معبودوں کو دی، اللہ ان پیاروں کی بات کو ٹالتا ہی نہیں ہے، اور رزق فلاں لے لو، بیٹے فلاں سے ملتے ہیں اور خزانے کسی اور سے ملتے ہیں، یہ سب اللہ پر جھوٹ بولنے کی کیفیات ہیں۔ اور اللہ کی آیت کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلانا، یہ کہنا چھوڑو، آج کے دور میں کون قرآن پہ عمل کرے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جھٹلانے کی وجہ سے وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اردو میں کہتے ہیں جھوٹے کا منہ کالا، بالکل یہ وہی محاورہ، چہرے سیاہ ہوں گے۔ دنیا میں چہروں کی سیاہی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، لیکن جہنم میں یا میدان محشر میں چہروں کی سیاہی یا سفیدی انسان کے اعمال سے متعلق ہوگی۔ کچھ کام نہ کرنے کا جو خوف اور ریگریٹ ہے نا، وہ چہرے پہ سیاہی اور غبار بن کے آ جائے گا، اور اپنے حصے کا کام کر کے جانے کا احساس چہرے کو تراوٹ بخشے گا، سفیدی آنے لگے گی۔ ایسے شخص کو سیاہ چہرے کا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ ٹھکانہ اچھا ہے؟ دیکھیے یہ سوال قابل غور ہے، الیس فی جہنم مثوی، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ جو تکبر کرتا ہے نا وہ بڑا بنتا ہے، اللہ اس کو اندر ڈال کے کہے گا آپ ٹھیک ہو، یہی جگہ ٹھیک تھی نا، تم یہی چاہتے تھے نا، یہی تمہارا نصیب تھا۔ اور اس کے برعکس وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے گا جو اللہ سے ڈرتے رہے، بِمَفَازَتِهِمْ ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ کیا ہوگی نجات؟ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سارے غم گئے، ساری تکلیفیں گئیں، سوچئے دنیا میں اللہ کی بات ماننے کی تکلیف کتنے دن رہتی ہے، بعد میں تو وہ نیکی آپ کی عادت بن جاتی ہے، صرف شروع کے دن ہوتے ہیں توبہ کے، آپ کو ہر نیکی مشکل لگتی ہے، بعد میں تو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ اس غم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمیں ثواب بھی ملے گا کہ نہیں، کیونکہ یہ تو ہم اپنے دل کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا شروع میں کوئی غلط چیز سنتا تھا اللہ کی نافرمانی کی، پھر اس نے اپنے آپ کو موڑا، لیکچر سننے لگ گیا، تلاوت سننے لگ گیا، مشکل لگا، بورنگ لگا، نیند آ جاتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، ایک دفعہ جم جائے گا نا، تھوڑے دن کے بعد اس کو عادت ہو جائے گی، ایڈکٹ ہوتا ہے، جیسے انسان گانوں کا ایڈکٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان پھر لیکچرز کا اور قرآن کا بھی ایڈکٹ ہونے لگتا ہے، صرف ٹیسٹ چینج کرنے کی دیر ہے۔ کبھی کوئی نیا ٹیسٹ اپنا کے دیکھیے، شروع کے دن مشکل ہے، بعض لوگوں کو شوگر منع ہو جاتی ہے، پھیکی چائے شروع میں مشکل لگتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے چینی والی چائے نہیں پی سکتے، بھی لگتی ہے، بس ہم سے کیا مطلوب ہے، ٹیسٹ چینج کر لو۔ ٹیسٹ کے چینج کرنے کا نام توبہ ہے، اور انیبو الی ربکم، پلٹو، اس کے بعد تو اللہ اس کو تمہارے لیے مٹھاس بنا دے گا، تمہارا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا، تمہاری پسند اللہ کی پسند سے ملنے لگے گی۔ دیکھیے گناہ کیا ہے، بندے کا اللہ کی پسند سے ٹکرانا. اللہ کی پسند کچھ اور ہے اور بندے کی کچھ اور ہے. کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پسند کو اپنی پسند کر لو. رضیت باللہ ربن, میں اپنے رب پہ راضی ہوں. اور زندگی میں بہت مواقع پہ ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں. لڑکیاں شادی ہو کے سسرال میں آتی ہیں نا, تو پورے کی پوری چینج ہو جاتی ہیں. ہر ایک کی شکل دیکھتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو بدلتی رہتی ہیں. سب کی نہیں تو کم از کم شوہر کے لیے تو بدل جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب ان کی پرانی کوئی دوست ان کو ملے تو کہتی ہے, تم وہی ہو, تم اتنی سنجیدہ کیسے ہو گئی, تم تو بہت الڑ تھی, تم تو بہت کھل کھلایا کرتی تھی, تم تو بہت شوخ و چنچل تھی. وہ خود بھول چکی ہوتی ہیں جو اس کی پرانی دوستیں اس کو یاد دلاتی ہیں. اسی طرح جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آ جاتا ہے نا, تو اس کو خود بھی نہیں یاد رہتا کہ وہ پہلے کیا تھا. اور اس کی علامت ہے کہ ماضی کے گناہ یاد کر کر کے جوائے نہ کرے. بعض لوگ نیکیاں بھی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کتنا مزہ آیا کرتا تھا, دیکھو ساری ساری رات بیٹھتے تھے, دیکھو وہ یاد ہے فلاں کی شادی میں کیا کیا تھا. نہیں, اگر ابھی گناہوں کی لذت بھی باقی ہے نا, تو اس کا مطلب کہ ابھی انابت میں کمی ہے, ابھی رجوع میں کمی ہے, ابھی اللہ کی طرف آنے کی کوششوں میں کمی ہے. اس طرح ایک انسان پھر پوری طرح سے اللہ کی طرف آ نہیں پاتا. تو اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں بات ہے اپنی.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جند الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جند الله الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة, أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت رکھی ہے نا, وہ ایسے نہیں رکھتی. لینا چاہتے ہیں کچھ کرنا پڑے گا, کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. چھوٹے گناہ بھی چھوڑیں گے تو بڑے خود بخود چھوٹ جائیں گے, بڑے چھوٹیں گے تو اللہ کی قدر اور اس کی محبت زیادہ سے زیادہ آئے گی. اور جس انسان نے پھر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا, اس کا بندوں کے ساتھ بھی درست ہوگا. تو پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور امیدیں رکھو؟ نہیں. معذرت کے ساتھ, پورے قرآن پاک میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور جنت مل جائے گی. جنت کا وعدہ توبہ کے بعد ہے, راستہ بدلنے کے بعد ہے. چھوٹی سی مثال سے بات سمجھیے. کسی کو جانا نارتھ سائڈ پہ تھا اور گھر سے نکلے تو ساؤتھ ٹرن لے لیا, چلتے گئے. 5-10 میل جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں تو ٹھیک طرف نہیں جا رہی. یہ ہے پہلا سٹیپ. سوچیے ذرا آپ, ایسا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ بے چینی, کھلک. پھر اس کے بعد اب جتنا بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں نا, اتنا ہی بوجھل ہوتا ہے. انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور سائن آئے. تراب ہے آپ کا. پھر آپ میک شیور کرتے ہیں کہ ریئلی میری ڈائریکشن رونگ تھی, اور واقعی پھر آپ کو سائن دکھتا ہے کہ اوہو میں تو اپنی منزل سے اور پیچھے آ گیا, مجھے تو دوسری طرف جانا تھا. یہاں بتائیے کہ صرف اتنی چیزیں احساس ہوا, دل میں کلک آ گیا, سپیڈ ذرا سی کم ہو گئی, ادھر ادھر دیکھنے لگے, کیا اس سارے عمل کے بعد آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آنے والے ایگزٹ کو ڈھونڈنا, ہر ممکن طریقے سے اس ہائی وے سے نیچے اتریے, کسی سروس روڈ پہ آئیے, جیسے یو ٹرن بنائیے. پھر یہ جو 20-25 میل ادھر آ چکے تھے اس کو واپس اپنے آپ کو ادھر لے جائیں, پھر جہاں سے چلے تھے ادھر سے سفر دوسری طرف کا شروع کریں. راستہ تو آپ کا لمبا ہو گیا, ہو سکتا ہے آپ دو ساتھی اکٹھے گھر سے نکلے, ایک صحیح راستے پہ چل پڑا, آپ دوسری طرف تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ اس دوسرے سے 20-40 میل دور ہو گئے, 20 جانے کے اور 20 پلٹ کے آنے کے. اب آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہی پڑے گا اگر آپ اس کو ساتھ لینے چاہتے ہیں, یا تو اپنی سپیڈ تیز کرنی پڑے گی یا اس کو بتانا پڑے گا کہ میں پیچھے ہی ہوں, دل کو یقین کروانا پڑے گا کہ میں پیچھے رہ گیا. اور بعض دفعہ جب واپس گھر کے مقام پہ آئیں گے تو آپ کہتے ہیں اب میں نہیں جاتا, موڈ ہی بدل گیا. اب ان سارے مرحلوں کو آپ لائیے اپنے گناہ اور توبہ کی طرف. گناہ کدھر تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پہ, صراط الجنہ پہ. لینا کیا تھا؟ رائٹ. لے لیا غلطی سے لیفٹ. چلتے رہے چلتے رہے, مستی تھی, مزہ آ رہا تھا, اور نسبت اگر آپ سوچیں تو لیفٹ سائڈ پہ جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, ایزی لگتا ہے جانا, ایسے ہی جیسے ڈھلان سے نیچے اترنا. کچھ دور گئے تو کھنک ہوئی, کچھ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے, کوئی اپنا پیارا فون کر دیتا ہے, آپ کے انڈیکیٹرز, آپ کے جی پی ایس, آج کے راہبر تو یہ بھی ہیں, فوراً ٹن ٹن شروع ہو جائے گی. جہاں سے پاسبل ہے یو ٹرن لے لیں. یہ یو ٹرن لینا آپ کا توبہ کرنا ہے. احساس ہوا سپیڈ سلو ہوئی, اب کریں کیا؟ چیک کریں کہ کس لین پہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ تھرڈ لین میں جا رہے تھے, کیا ایک دم تھرڈ لین سے آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں؟ کوئی لینے دے گا؟ یہ غیر فطری مطالبے ہوتے ہیں, خاص طور پہ دینداروں کے, جو کسی سے ایک ایسی اوور نائٹ چینج طلب کریں کہ جو ہو سکتا ہے اس کی گاڑی کو الٹنے میں مدد دے دے. کریں گے کیا؟ پہلے میک شیور کریں کہ راستہ غلط تھا. احساس یہ ہے ان ندم التوبہ, ندامت, شرمندگی, امبیرسمنٹ, یہ ہے توبہ. اس کے بعد بے چینی, ریگریٹ, کیوں کیا, فوراً استغفر اللہ, اللہ معاف کر دے میں نے کیا کیا, میں تو بھٹک گئی. پھر اس کے بعد سپیڈ کم کر کے تھرڈ سے سیکنڈ لین میں آئیے, سیکنڈ سے پھر فرسٹ میں آئیے, اور عموماً ایگزٹ فرسٹ لین کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر انتظار کرنا پڑے گا. اب دور سے کھڑا ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ تو رانگ وے میں جا رہا ہے, یہ غلط ہے, اس کے آگے کوئی کلب ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یہ کلب میں جا رہا ہے لیکن علیم بذات الصدور, کلب میں جا رہا ہے لیکن علیم بذات الصدور کو پتا ہے کہ یہ ایگزٹ کا منتظر ہے. اللہ نہ کرے اس حال میں موت بھی آ جائے تو وہی 99 قتل کرنے کے بعد نکلنے والے شخص کی کہانی. ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, مت مایوس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے, تم نے کوشش کی, تم نے سفر شروع کیا, اللہ تمہیں معاف کرے گا. پھر ایگزٹ لیجئے, پھر پلٹیے وہاں سے جہاں سے نکلے تھے, سب لوگوں سے معذرتیں کریں, ان کو بتا دیں کہ اب میرا راستہ بدل گیا. پھر آپ چاہے تو ہائی وے لے لیں, چاہے تو سروس روڈ لے کے, لیکن چلتے ہی جائیے, چلتے ہی جائیے. انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. بس راستہ نہ بدلیے, گاڑی رکے نہ, کبھی آہستہ بھی ہوگی, کبھی تیز بھی ہوگی, اب دیکھیے جو لوگ ٹریفک میں پھنستے ہیں یعنی جو روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں ان کو کبھی ٹریفک بہت زیادہ ملتا ہے اسٹک ہو جاتے ہیں اور کبھی روڈ خالی ملتی ہے تو بھاگتے ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ کو ماحول بڑا سازگار ملتا ہے, معاون ہوتا ہے اس کے لیے ماحول, اور کچھ کے راستے میں آبسٹیکلس رکاوٹیں. آپ تو ایگزٹ لینا چاہتے ہیں, ساتھ والی گاڑیاں نہیں دینا چاہتی. اسی طرح بعض دفعہ آپ کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے, آپ منتظر ہیں, آپ کا دم گھٹ رہا ہے, آپ ایگزٹ لینا چاہتے ہیں. ساتھ والی گاڑی وہ شوہر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ دوستوں کی بھی ہو سکتی ہے, وہ راستہ ہی نہیں دے رہے. آپ کو کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ چلے جائیں گے تو سونے وہ بھی رہ جائیں گے, آپ چلے جائیں گے تو ان کی محفلوں میں بھی رونق تھوڑی رہے گی. اسی طرح جب خاندانوں میں کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا تو دوسرے پھر گلٹ فیل کرتے ہیں, بھئی ہم نہیں, آپ ایش کرو, ہم آ جائیں گے بعد میں. نہیں, چاہیے کیا, آپ بھی ساتھ رہیں. ایک دفعہ آپ نے جرت کر کے اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیا نا تو یاد رکھیے کہ باقیوں کو بھی وہ لطف نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک کیا گیا ساری محفل کا حسن چلا گیا, ایک دو محفلیں اس کے بعد سجیں گی پھر ایک اور ٹرن لے گا. کبھی آپ نے ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ آگے بہت سٹک ہوتا ہے, کچھ دیر لوگ کھڑے رہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کوئی ایک ادھر ادھر راستہ نکالتا ہے. کہتا میں کہاں پھنسوں, میں چلو نکل جاتا ہوں. جو ہی ایک نکلتا ہے نا تو پھر پیچھے لائن لگ جاتی ہے. سب کہتے تھے وہ بھی جا رہے میں بھی چلتا ہوں, اور اگر وہاں سے پہلا نہ پلٹے تو اگلے بھی نہیں پلٹتے. یہی زندگی کے سفر میں بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ گناہوں کے گلٹ سے بوجھل ہوتے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں کرتے. اور وہی بات کہ بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا؟ آپ بنیے اپنے خاندان کے لیے, اپنی دوستوں میں آپ بنیے. ہر چیز میں تو ہم اپنے آپ کو پائنیئر کہلوانا چاہتے ہیں, ٹرینڈ سیٹرز کہلانا چاہتے ہیں, پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں, تو پھر نیکیوں کے ٹرینڈز ہم کیوں سیٹ نہ کریں؟ اپنے خاندان میں ہم ہی پہلے کیوں نہ ہوں, تاکہ باقیوں کا بھی اجر ہمیں بھی ہو. ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک بندہ اس اجر کو جان لے جو اس کے بعد اس کے پیچھے چلنے والوں کو اس کو ملے گا. آپ نے فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا, ایک نیکی کی کر لی, اور اس کے بعد پھر جتنوں نے اس کے ارادے اس کی نیکی کو دیکھ کے کی تو ان کا اجر بھی اس کو مل جائے گا. لیکن ہم ٹریفک میں جیم کھڑے تو رہتے ہیں, گھٹن ہے, ڈپریشن ہے, بوجھ ہے طبیعت پہ, لیکن نکلتے نہیں یہ سوچ کے کہ میں کیوں پہلے اٹھوں, میں نہیں اٹھتی, سب مجھے دیکھیں گے میں اٹھ کے چلی گئی تو. نہیں, ہمت کیجیے, اپنے آپ سے لڑیے, اس لیے کہ وہ ذات بہت بڑی ہے جو آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے, اور جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. اصل اللہ ان یتوب علیہم, قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ملی جلی نیکیاں اور گناہ کرتے ہیں. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نیک عمل کیے اور کچھ برے. سورۃ توبہ کی آیت 102 ہے. مجھے لگتا ہے ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے, کچھ ادھر کچھ ادھر پھنسے ہوئے. ایسے تمام لوگوں کے لیے توبہ ان لوگوں کی نسبت آسان ہے جو بڑی بڑی برائیوں میں پھنسے ہوئے, جن کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو خود پوچھ لے کہ مجھے کہاں جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. آپ کسی کے گھر جانا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو راستہ نہ بتائے؟ آپ کسی کو فون کریں میں آپ کے گھر آنا چاہتی تو کہ نہیں بیٹھ جاؤ. تو اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے, وہ تو الودود ہے, وہ تو غیرت والا ہے. آپ اس کی طرف آنا چاہیں تو کیا وہ روکے گا؟ نہیں, آپ چل کے آئیں گے وہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا, آپ ایک قدم چلیں گے وہ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا. ایسا شخص جو ہے پھر اللہ کی رحمتوں میں آنے لگتا ہے. صرف اس کے اندر ضرورت ہے مجاہدے کی، کوشش کی. جو شخص اپنی برائی کو چھوڑنے میں سچا ہوتا ہے نا، وہ ضرور اپنے نفس سے پھر جہاد کرے گا، اس میں اپنے آپ کو پھر ادب سکھائے گا، تادیب. کوئی گناہ ہو جائے تو خود کو سزا دے، ہاتھوں سے گناہ ہوئے تو ہاتھوں سے کوئی نیکی کرائے، زبان سے کوئی گناہ کیے تو زبان سے کوئی اچھی بات کہیں، استغفار کہیں 100 دفعہ، اللہ اکبر کہیں، زبان سے کوئی اچھی بات کسی تک پہنچائیں، کانوں سے غلطی ہوئی ہے تو کانوں کو کوئی اچھی بات سنوائیں. فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو روزہ رکھ لیں اس دن کا. یہ سارے عمل آپ کے تادیب کہلائیں گے. خود کو ادب سکھائیں، جیسے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں نا، ایسے اپنے نفس کو ادب سکھائیں، جیسے جانوروں اور گھوڑوں کو سدھاتے ہیں نا، اسی طرح نفس کے گھوڑے کو بھی سدھانے کی ضرورت ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو یہ اندر کا جو نفس ہے نا، جو اندر کا گھوڑا، یہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، سرکش. اس کو آپ نے اپنے قابو میں لانا ہے. جب یہ آپ کے قابو میں آ گیا پھر آپ کے لیے آگے راستے بنتے ہی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی مدد فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ایک دفعہ تلاوت سنیں گے انہی آیات کی محاسبے کے انداز میں.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
آگے دیکھیں گے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اب یہاں سے آگے توحید کے لیے کچھ اور طریقے کے ساتھ بات کی گئی کہ کیسے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے حسرت کریں گے کہ افسوس ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی، اور وہاں سے واپس آنے کی کوشش کی باتیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کا راستہ یہ ون وے راستہ ہے. ایک بار جو یہاں سے گزر گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. کبھی ایسے شخص کو سوچئے کہ جس نے کسی غلط روڈ پہ گاڑی ڈال دی اور وہاں سے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کئی میل تک آگے ایسے ہی جائے گا. وہ ایک ایک قدم جو اس کا پڑتا ہے وہ بہت ہی بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط چیز کی طرف جا رہا ہوں. بالکل یہی کیفیت توبہ کی ہے. جب ایک بندہ کسی کام کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ مزے میں رہتا ہے، انجوائے کرتا ہے اس چیز کو، فن، مزہ، کچھ بھی نام لے لیجئے. لیکن ایک بار جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں غلط راستے پہ ہوں اور ابھی حالات بھی نہیں، وہاں اس چیز سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، تو وہ دن اس کے لیے بڑے بوجھل ہوتے. ان دنوں میں اپنے آپ کو وہ بہت ہی بندھا ہوا محسوس کرتا ہے. ایسے تمام لوگ جو دنیا میں اللہ کے حق کی چھوڑ کے دوسروں کو وہ حق دے رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے اب آگے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہاں بہت ہی خوبصورت لفظوں میں خالق لفظ آیا، حالانکہ یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا قرآن پاک میں. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیونکہ یخلق کا لفظ یا خلق کا لفظ تو آتا ہے، لیکن اس طرح سے خالق کا لفظ بہت کم آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک خوبی جو ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جب اسی نام کے ساتھ، اس کی اس چیز کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو اس سے انسان کے دل میں ایک بڑائی کا احساس بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، وہ خالق بھی ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ ہر چیز کا کارساز بھی ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے. اصل میں یہ وہی چیز ہے جس کو آیت الکرسی کے آخر میں کہا گیا کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کو ان دونوں کی حفاظت ذرا بھی نہیں تھکاتی اور وہ بہت بلند اور بڑا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کائنات کی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. آپ کبھی سوچے کہ دنیا میں کتنی قسم کے جاندار ہیں نا، کہیں پرندے ہیں تو کہیں انسان تو کہیں جانور. سب کو کھلانا پلانا، کوئی ایک بھوکا نہ رہے، ان کے رزق کا انتظام کرنا، پھر اس کے لیے بارش کا برسایا جانا، کہاں برسے گی، کب برسے گی، پھر زمین سے کیا اگے گا. یہ نہیں کہ بیج سرسوں کا ڈلے اور پتہ چلے کہ وہاں سے کاٹن اگ گئی. ہر چیز اپنی جگہ پہ آتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ لوگوں کے جینے کا معاملہ، مرنے کا معاملہ، کون کہاں جائے گا، کیا ہوگا، کتنا سیٹ سسٹم ہے. ہمارا تو حال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں دو چار لوگ زیادہ آ جائیں تو ہر چیز بکھرتی ہے، کچن سارا مس ہو جاتا ہے، کیونکہ جی آج کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کتنا سکون ہے. ہر چیز اپنی جگہ میں ہے، ہر چیز وہی کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سردی ہو اور ساتھ ہی گرمی بھی آ جائے، گرمی ہو اور ساتھ سردی آ جائے، گرمیوں کے پھل ہوں اور سردیوں کا اگنے لگے. یہ اس کی شان ہے نا کہ وہ کیسے ہر ایک چیز کو پیدا کرتا ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے اور مالک بھی وہی ہے. جس طرح چاہے تصرف کرے اور تدبیر کرے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے. کسی کو اس کی بات کے اوپر انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وکیل بمانی محافظ بھی ہوتا ہے اور مدبر کے بھی ہوتا ہے. ہر چیز اس کے سپرد ہے، وہ بغیر کسی کی شراکت کے ان کی حفاظت خود بخود کر رہا ہے. کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ان کا بڑا اس خدائی میں اللہ کا شریک نہیں. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارے والے ہیں. یہاں مقالید کی بات ہو گئی. مقالید مقلید یا مقلادن، ان دونوں کی جمع، اور یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں ہوتا. مثلا جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا اساطیر الاولین، تو اساطیر کا واحد نہیں ہوتا. اسی لیے پھر اس کا معنی چابیاں اور بعض نے خزانے کیا ہے. مطلب دونوں صورتوں میں کیا ہے، جب کسی چیز کی چابی مل جائے تو خزانہ بھی مل گیا، اور خزانہ پاس ہو لیکن اس کی چابی نہ ہو, یعنی الماری تو پاس ہے جس میں چیزیں پڑی ہیں لیکن چابی نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. مراد کیا ہے کہ اس ذات کی طاقت کو دیکھو کہ تم کسی کو اس کی خدائی میں شریک کرنے کی بات کرتے ہو, اس کے تو خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ کہاں رکھا ہے. تمام معاملات کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے, کہ اتنے بڑی ذات کو چھوڑ کر پھر تم دنیا میں من مانیاں کرنا چاہتے ہو, تم اپنی پسند سے جینا چاہتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ اولئک هم الخاسرون, بینک کرپٹ ہو جاؤ گے, نقصان پاؤ گے. تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی بات کو نہ ماننے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, یہ اپنے سارے جمع شدہ مال کو ضائع کر رہے ہیں. خاسر کا جو لفظ ہے یہ وہی ہے جس کو انگلش میں ہم بینک کرپٹ کے لفظ سے کہتے ہیں, یعنی سب کچھ ضائع ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا ان کا, کچھ کل ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ایسے لوگ بالکل فارغ ہو گئے, ان کو دنیا میں وہ چیزیں جن کو پانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے تھے ان میں سے کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گی, اور ایسے لوگ پھر کل قیامت کے دن حسرت کریں گے. پھر مسجد فرمایا, قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون, آپ ان سے کہیے نادانو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ یہ کیسا مشورہ ہے؟ ساری زندگی کی نیکیوں کو میں ضائع کر دوں؟ یہاں ایک اچھوتا سا انداز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کس کو کہلوائی گئی, اس کے پیچھے سیرت کے وہ واقعات آپ کے سامنے رہنے چاہیے کہ جب کفار نے مسلمانوں پہ ہر طرح کا ظلم و ستم کیا, راستے روکے, ہر ممکن حربہ استعمال کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا, بالآخر وہ ظلم و ستم پر آ گئے. اتنا ظلم و ستم کیا کہ کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو شاید وہاں باقی نہ رہتا, اور ان کا یہ تھا کہ اپنے دین سے یہ خود پلٹے نہ پلٹے لیکن دوسروں کو عبرت تو ضرور ہو جائے کہ یہ کیسا دین ہے, اور کوئی اس دین کی طرف آنے کی جرت نہ کر سکے. لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں. ان سختیوں کے باوجود بھی جب اسلام پھیلتا گیا پھر ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے, تو اس وقت پھر انہوں نے اس کا کوئی اور حل سوچا, مذاکرات ہوئے. ایسے میں پھر ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کو دھمکی دلائی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں, یہ کیا باتیں کر رہا ہے, یہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ ان کو منع کریں. کبھی لالچ دکھایا, کبھی کہا تمہیں سردار بننا ہے تو سردار بنا دیں گے, تمہیں شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو تمہاری شادی کروا دیں گے, اور وہ چیزیں جو اللہ کے نبی کے پاس سب پہلے ہی موجود تھیں وہ اسی باتوں کے لالچ دیتے رہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو چاہیے کیا. بالآخر پھر سمجھوتوں پہ آ گئے اور کئی قسم کی آفرز پیش کر دی, تم کچھ ہماری طرف جھکو ہم تمہاری طرف جھکتے ہیں, ودو لو تدخن ویدخنون والی کیفیت تھی کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے سست ہو جاؤ ہم بھی سست ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں بھی ان کے انہی سمجھوتوں کی بات ہے, حتیٰ کہ پھر انہوں نے یہ آفر تک دے دی کہ ایک دفعہ آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کر دیں تو ہم آپ کی باقی ساری باتیں تسلیم کرنے پر آماد ہیں. ایسے موقع پہ پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہہ دو کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کی بات کر دی کہ فغیر اللہ تامرونی, کیا تم مجھے اللہ کے سوا حکم دیتے ہو, مشورہ دیتے ہو؟ امر جو ہوتا ہے یہ مشورے کے لیے بھی ہوتا ہے اور حکم کے لیے بھی ہوتا ہے, تو یہاں وہی مشورہ ہے, یعنی کہ تم اپنے خدا کے ساتھ ساتھ ہمارے خداؤں کو بھی مان لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے پوچھو اتنی پیاری ذات کو چھوڑ کے بھلا کوئی جھکے گا؟ اگر کوئی ایسا کر بھی لے گا تو وہ تو جاہل ہے. یہاں لفظ جاہل کو بھی دیکھیے, پورے قرآن پاک میں اتنا شدید انداز اختیار نہیں کیا گیا. خالی جاہل تو ہو سکتا ہے لیکن ایوہا کے اندر خطاب بھی ہے, تم اے جاہلو. اور یہ کون جاہل ہیں؟ جو شرک کی بات کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی دعوتیں دیں اور اس کو لوگوں کی نظروں میں خوبصورت کر کے دکھائیں وہ جاہل ہیں. ایک رب کا ہونے میں جو مزہ ہے, کیا وہ دوسروں کے ساتھ بھی جھکے گا اور کرے گا, ان کی بات کو مانے گا, تو کیا پھر اس کے مقام اور مرتبے میں کمی نہ ہوگی؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے, کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے, اور آپ حسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات کتنی سخت گزرتی ہوں گی، جس میں خود اپنے بارے میں یہ بتانا کہ اگر میں نے شرک کیا تو میرے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے. اگر اللہ کے نبی نے یہ قرآن پاک خود لکھا ہوتا لوگوں کے گمان کے مطابق، تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا آپ ایسی آیات لوگوں کے بیچ میں رہنے دیتے؟ اللہ کے نبی شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کرتے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے. شرک اتنی بڑیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ شرک ایک ایسا بوم ہے جس جگہ پہ بلاسٹ ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز کو درہم برہم کر دیتا ہے. بالکل توبہ کے اپوزٹ ہے. جس طرح توبہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح شرک انسان کی پچھلی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے. تو مراد کہ اگر آپ نے شرک کیا، یعنی شرک پر موت آئی، اس سے توبہ نہ کی. اللہ کے نبی جو شرک سے پاک تھے، خطاب ان سے ہے، لیکن مراد امتی ہیں، کیونکہ اللہ سے ایسا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں. فرمایا اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ پھر نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایسی آیتیں لوگوں کے لیے حجت ہونی چاہیے جو عبادات بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غیروں کی، اللہ کے سوا دوسروں کا جب انسان فرما بردار بن جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ ساری باتیں جو اس نے اللہ کے حق میں کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بس عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. یہ بھی اس وحی کا حصہ تھا کہ دعوت کیوں دیتے ہو، صرف ایک رب کے ہونے دو، اللہ ہی کی تو عبادت کرو. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہے کہ ایاک نعبد، وہاں بھی مفعول یعنی اللہ تعالیٰ کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اللہ کی بات. تو یہاں بھی بل اللہ فاعبد، حالانکہ لفظ فاعبد پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں لفظ اللہ کا پہلے آنا اس بات کو مزید اہم کر دیتا ہے. اور ایسی چیزیں زبان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اس میں حسن ہے لفظ اللہ پہلے آ گیا کہ بس مجھے تو اسی کا حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور شکر گزار میں سے بن جاؤں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد پھر شکر کی بات کیوں آئی؟ کیا شکر بھی عبادت نہیں ہے؟ حالانکہ شکر بھی عبادت ہی ہے. تو یہاں شکر کر کے اس عبادت کی مزید واضح صورت پیش کر دی. اور یہی انداز آپ دیکھیں گے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، شکر کی بات پہلے، بعد میں ہے ایمان کی بات. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا انسان کے دل میں شکر آتا ہے اتنا ہی اس کی عبادت میں رنگ آنے لگتا ہے. اور دیکھا جائے تو عبادت شکر گزاری کا ہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جو جذبات دل میں محسوس کرتا ہے اس کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے دہرا دیتا ہے دل کے سارے جذبات کے ساتھ. تو فرمایا کہ مجھے تو بس اسے ایک رب کا حکم ماننے والا بنایا گیا، اسی کا شکر گزار ہو جاؤں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے ان حکموں کے باوجود اور اس کی ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کرنے کے باوجود وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. والارض جمیعہ یوم القیامۃ، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لے ہوں گے. سبحانہ وتعالی اما یشرکون، وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. بڑی زبردست آیت ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات کی گئی کہ جس کائنات کو یہ دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، جہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس رب کا دیا کھاتے ہیں، پھر اس کی وہ قدر نہیں کرتے. کیوں قدر نہیں کی اللہ کی؟ کیونکہ اس کی بات نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی. عبادت اس کے لیے خالص نہیں کی، دوسروں کو شریک کر لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری یعنی سرا جو گیلی مٹی ہوتی ہے، تخت سرا کا لفظ سورۃ طہٰ میں آیا، پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں انل ملک. آپ نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وما قدر اللہ حق کا قدری ہی کی تلاوت فرمائی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح سب کو پوچھے گا کہ بتاؤ ذرا میں کون ہوں. ایک دفعہ تصور میں تو لائیں, یہ کائنات لٹو کی طرح گھمائی جا رہی ہے, سوئنگ کرنے کی کیفیت, جیسے رول کر کے ایک چیز کو ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے, کیا پھر اس کے باوجود کوئی شرک کرے, پھر اس کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ دھکے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدر کا نہ ہونا یہی انسان کو شرک سے لے کے بڑے چھوٹے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. دنیا میں بھی جس انسان کی ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہوتا ہم اس کی بات نہیں مانتے. شرک ہے ہی نہ شکری, شرک ہے ہی اللہ کی قدر کو نہ پہچاننا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جو اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو اپنی ماں کہنے لگے, یہ کون کرے گا جس نے اپنی ماں کا حق نہیں سمجھا, جس کے دل میں اپنی ماں کی کوئی جگہ نہیں تھی, جس نے اپنی ماں کو پہچانا ہی نہیں ہے. اپنی بیوی کو چھوڑ کے کوئی کسی غیر عورت سے اپنی بیوی کا تعلق کیوں قائم کرے گا جب اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی. دنیا کے انسانوں کے لیے تو ذرا کوئی کسی کی قدر نہ کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں ہائے کتنا بے قدر ہے, برا بھلا بھی کہنے لگتے ہیں لوگ. لیکن ذرا سوچئے اللہ کی ذات جس نے سب کچھ دیا, جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں, پھر جب اس کی نہیں کرتے تو ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے اب کون ان سے برا بنے, آخر اپنے تعلقات بھی تو رکھنے پڑتے ہیں, ہم کیوں خراب کریں, ہم کیوں ان کے منہ لگے. حالانکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی بات نہ مانے اور اس کو دیکھ کر یا اس کے اس برے عمل کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر خوف نہ آ جائے کہ اللہ کی ناقدری کرنے والے کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آنے لگے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو اللہ کی قدر دلوائی جائے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور, اس کے کاموں پہ غور, اس کے کارناموں پہ توجہ, اس کی اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑوایا جائے, دکھایا جائے کہ دیکھو اللہ نے کیا کچھ کیا, کیسے پیدا کیا. تم اس کی بات نہیں مانتے؟ بالکل یہی آیت وما قدر اللہ حق کا قدری سورۃ حج کے آخر میں بھی گزری اور اس کے بعد بھی امت مسلمہ کے ایک بہت ہی بڑا پیغام تھا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدر کی بات کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت کا اظہار ہے. اور یہاں یہ جو حدیث بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انگلیوں پہ اٹھائے گا, اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ محدثین اور سلف اسلاف کا یہی عقیدہ کہ اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہے ان کو اسی طرح مان لیا جائے جیسے ہیں, بلا قیفیت, کیفیت بیان نہ کی جائے, بلا تشبیہ, تشبیہ بیان نہ کی جائے, اور بغیر تاویل کے اور بغیر تحریف کے, یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہ رکھی جائے اور ایمان لایا جائے. زیادہ سے زیادہ کر سکے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے غلبے اور قوت کو محسوس کرے لیکن تشبیہ بیان نہ کرے. بعض لوگوں نے ایسی باتوں کو سن کے کہا نہیں یہ باتیں صرف ایک اشارہ ہیں اور اس سے مراد اللہ کا غلبہ ہے اور قوت ہے. وہ ہے لیکن وہ ایسی مانی ہے کیسا ہوگا, کیونکہ اگر ایسا نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرنے کی بجائے ویسے ہی کہہ دیتے کہ کل قیامت کے دن میرا بہت سارا غلبہ ہوگا. لیکن بعض لوگ ان باتوں کو سن کے مان جاتے ہیں اور بعض اسی سے بہک جاتے ہیں. سورۃ انعام آیت 88 میں بھی آتا ہے ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی, یہ اللہ کی راہ ہے جس کے ساتھ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اور اگر وہ شرک کرتے تو البتہ کھو جاتے ان سے جو وہ عمل کرتے تھے, یعنی عمل سارے ضائع. اللہ کی ناقدری کی یہ سزا ملی کہ جو کیا دھرا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. تلاوت سنتے ہیں آیات کی.
اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
اب اس کے بعد سورت کا بالکل آخری حصہ شروع ہوتا ہے. توحید سکھانے کے بعد، اللہ کی قدردانی کی بات کرنے کے بعد، اب منظر ہے کچھ قیامت کا. اور وہ کیا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے. پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. سور پھونکنے کی بات، اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ سور پھونکیں گے، لیکن پہلا سور جو ہے وہ نفخہ صاعقہ بے ہوشی کا سور ہوگا، یعنی جتنے لوگ دنیا میں اس وقت موجود تھے وہ بے ہوش ہوں گے. یہ کون سے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پوری دنیا کے لوگ، اس میں انسان، اس کے اندر فرشتے، جنات، جو جاندار مخلوق ہے نا وہ سب اس میں آ جائے گی. لیکن إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے. یہ کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفخہ سور کی بے ہوشی سے کون لوگ مستثنی ہیں. اس کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ چاروں فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہوں گے، یعنی اس وقت نہیں بے ہوش ہوں گے لیکن بعد میں یہ جائیں گے. اور بے ہوشی یہاں موت کے معنوں میں ہے، یہاں صرف ان کانشس ہونا مراد نہیں بلکہ بالکل فوت ہوں گے، اور یہ سب فوت ہوں گے. بعض کہتے ہیں نہیں، صرف اس سے مراد اسرافیل ہے کیونکہ اس وقت وہ سور پھونک رہے ہوں گے اور ابھی ان کے حصے کا کام باقی ہے جو انہوں نے دوسرے دو سور پھونکنے ہیں، لیکن بعد میں ان سب کو موت آئے گی. یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حاملین عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کو اسی وقت موت نہیں آئے گی. اسی طرح بعد نے انبیاء صلحاء اور شہداء کو بھی کہا، لیکن ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دونوں نفخہ سور میں 40 کا فاصلہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا 40 دن کا؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا. پھر لوگوں نے کہا کیا 40 برس کا؟ کہنے لگے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر لوگوں نے کہا کیا 40 مہینے کا؟ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سارا جسم مٹی میں کھل جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے، جو رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے. اللہ اکبر، ایک نقطہ صرف. اسی سے تمام خلقت کو ترکیب دے کر اٹھا لیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور دوسری روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون بے ہوش نہیں ہوگا، اشارہ ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. آپ نے فرمایا دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے لٹک رہے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہ ہوں گے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں. کب؟ فہر موسیٰ صاعقہ، سورہ آراف میں آپ پڑھ چکے، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھی تھی تو اس وقت بے ہوش ہوئے. تجلی مین روشنی، تجلی مین جیسے کسی کے اوپر اپنی لائٹ ڈالنا، آپ بیٹھے ہوں تو ایک دم لائٹ کوئی آپ کی طرف کرے تو آپ کی آنکھیں ایک دم چندھے آ جائے، تو وہی مراد ہے جلوے سے، اردو میں جیسے جلفا لفظ بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی یقین سے نہیں کہا کہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. اسی طرح سورت نمل کی آیت 87 میں ایک اور نفخے کا بھی ذکر ہے جس کو نفخے فضا کہتے ہیں. اسے سن کر ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ نفخہ سور 3 بار ہوگا. پہلا نفخہ صرف گھبراہٹ ہوگی، فضیہ یا فضا جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، جزا و فضا. پھر اس کے بعد دوسرا ہوگا نفخہ سائق، اس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. اور تیسرا ہوگا نفخہ باعث، دوبارہ جی اٹھیں گے سب جو پہلے کے مرے ہوئے تھے یا اس کے بعد جو ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو لہذا پہلا نفخہ نفخۃ الفنا، دوسرا ہے نفخۃ الباس، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا پھر نفخۃ السائق ہوگا، اور چوتھا ہوگا نفخۃ القیام لرب العالمین. بعض نے اس کو 2 میں ہی رکھا، واللہ عالم بعض 3 کہتے ہیں، لیکن بات تو سمجھ میں آئی رہی ہے کہ بچے گا کوئی بھی نہیں، سب کو جانا ہے. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون، پھر سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. اس وقت کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگی کہ ہم کہاں، سب پکارنے والے کی پکار کی طرف چل رہے ہوں گے. سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت 52 میں بھی آتا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور جس دن تم کو بلایا جائے گا بس قبول کر لو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں تم رہے مگر تھوڑا. اور سورۃ یاسین آیت 51 میں بھی آتا ہے، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور سور میں پھونکا جائے گا اور ناگہاں وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ینسلون، تیزی سے دوڑنا، اوپر سے نیچے آنا. آج بھی دنیا میں دیکھیں تو جو لفظ نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہی لفظ ہے، اور اس طرح یہ لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. واشرکت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ چمکنے لگے گی. آج کی زمین تو سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے، مگر میدان محشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست اپنے پروردگار کے نور کے ساتھ چمکے گی. سوچیے کیا وہ منظر ہوگا، اور اس دن اللہ کی ذات کے نور کی روشنی میں جب کائنات جگمگائے گی تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی، کیا وہ حالات ہوں گے. آج سورج جس میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کے نور کے سامنے اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو پڑی ہوئی سوئی بھی دکھتی ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کے ساتھ کائنات جگمگائے گی تو اس وقت پھر کون چھپے گا. اور یہ ایک نئی زمین ہوگی میدان محشر پہ، جہاں اللہ تعالیٰ سب کا حشر کرے گا. اور اشرکتی تا جو ہے یہ تانیث کی ہے، مؤنث، کیونکہ زمین مؤنث ہے. بعض لوگوں نے اس کی تاویلات کی کہ یہ نور کیسے ہوگا، بعض نے کہا اس سے مراد عدل ہے، اور بعض نے کہا حکم ہے. لیکن اب دیکھیں کہ کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں اس کے بیچ میں کہ ہم کہیں کہ اس کی تاویل کریں، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی روشنی نہیں دکھتی ہمیں؟ اللہ نور السماوات والارض، تو وہاں کیا مشکل ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی چمک ڈال دے. آج دنیا میں بھی دیکھیے کہ کچھ چیزیں بہت چمکتی ہیں نا، تو جب ایک خاص اینگل سے لائٹ ان کے اوپر پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد بالکل محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں چندھیا رہی ہیں. یہی کیفیت کچھ اس دن کی بھی ہے، واللہ عالم. واشرکت الارض بنور ربها وودی الکتاب وجی بن نبی جین وشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کیسے؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قیامت کے دن۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے نور کی بات، پھر نام اعمال رکھنے کی بات، اور پھر انبیاء کرام اور گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ کس کس کی گواہی ہوگی قیامت کے دن؟ تو گواہوں میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام ہیں۔ الگ الگ انداز کیا گواہی ہوگی کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو تحفہ تمہیں دیا تھا کیا تم اس کو دے آئے؟ پھر اس کے بعد وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھا کرتے تھے، ان سے گواہی لی جائے گی، کیونکہ بعض حالات میں انسان اپنے اعمال نامے کا انکار کرے گا، بعض مجرم اپنے گناہوں کے اعتراف نہیں کریں گے، تو ان کے جسم کے اعضاء بھی گواہیاں دیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ اتنا چمکتا ہوا دن ہوگا کہ ماحول کی ایک ایک چیز، در و دیوار، شجر اور حجر اگر اس دور میں ہوں تو ہر چیز مجرموں کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ، کوئی ظلم نہیں، انصاف کے ساتھ فیصلے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورے کا پورا دیا جائے گا ہر نفس، معاملت جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، جو ان لوگوں نے کیا، جو کام انہوں نے کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی گواہیوں کو قائم کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ کو ان گواہیوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کا نبیوں سے یہ پوچھنا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ اور کیا امت مسلمہ کی جو گواہیاں ہوں گی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام کرے گا، کیونکہ لوگ تو مانیں گے ہی نہیں نا۔ آج بھی دیکھیں، جب تک گواہ گواہی نہ دے پورے حقائق سامنے ہو پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ اس لیے یہ ساری پیش بندی ہیں، کہیں نامہ اعمال لکھے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، جیسے ڈاکیومینٹ سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سوچا جائے تو جھرجھری آ جائے، کوئی عدالت کا فیصلہ سوچ لیں، کوئی قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ کی ذات پورے اعمال سے واقف ہے، پھر بھی گواہیاں قائم کر رہا ہے، حتیٰ کہ مجرم خود اپنے گناہ کا اقرار کر لے یا اس کے خلاف گواہیوں کی بنیاد پر الزام ثابت ہو جائے، پھر اس کی سزا کے لیے حجت قائم ہوگی۔ اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اہم مسئلہ، اور وہ کیا؟ اس اپنے علم کی بنیاد پر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو بھی پتا ہے پہلے ہی، لیکن کیا گواہیوں کی گواہی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ پتہ ہے، مثال ہے کہ گواہ جس بات کی گواہی دے رہے ہیں، جج کو خود بھی وہ بات پہلے سے بتاتی، تو کیا بغیر گواہیاں طلب کیے وہ فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ عدل اور انصاف اسی میں ہے نا۔ بس کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مقدمات ہیں کہ جس میں شریعت کی بات بہت واضح ہے، تو وہاں بات اور ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک سائڈ پوائنٹ تھا۔ اللہ کے لیے تو کوئی بھی مثال نہیں، لیکن وہ بھی وہ سارے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے گا جو دنیا میں انسانوں سے متعلق تھے۔ اب یہ ساری باتیں قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آتی ہیں، مثلا سورۃ النساء کی آیت 40 سے 41 میں آتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، پھر بھلائی ہوگی تو اس کو بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی کمی نہیں کرے گا، لیکن چھوٹی سی بھلائی ہوگی تو اسے بڑھا دے گا، جیسے بیج موجود ہو تو اس سے درخت لگ جانا۔ بس کیسے ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، یعنی اس امت کا نبی، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اسی گواہی کے ڈر سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تھے، اور آپ نے کہا کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا جس دن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو بات تھی کہ کتابیں کھلیں گی، وبودی الکتاب، تو اس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 13 میں آتا ہے، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اور ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال لگا رکھا ہے، اور ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے ایک کتاب کی صورت میں، اس کو کھلا ہوا پائے گا. اور سورۃ الانبیاء آیت 46 میں بھی آتا ہے، وَنَدَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبًا. اور ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، بس کسی نفس پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہوگی تو اس کو بھی لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. تو اس دن کی جانچ پڑتال بڑی سخت ہے، اس کے لیے انسان دنیا میں تیاری کر لے اور آخر میں پھر ریزلٹ دیے جا رہے ہیں. سارے حساب ہو گئے، گواہیاں قائم ہو گئیں، گواہوں نے گواہی دے دی، اعمال نامے کھل گئے، انسانی آزاد جو تھے وہ بول اٹھے، کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوئی، کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی گئی، اور اللہ نے یہ سارے فیصلے کر دیے، یعنی کسی دوسرے کے لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے اپنے انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا. اور اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے داروغے انہیں کہیں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا. کیا کہا جائے گا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. ان کو کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین. تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. یہ ہے وہ ایک نام جس کا انسانیت کا ایک بڑا حصہ دوچار ہونے والا ہے، کہ وہ لوگ جو دنیا میں کفر پہ تھے، انکار پہ تھے، اپنے رب کو نہیں مانتے تھے، جب ان کا ریزلٹ سنایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ان کو ہانک کے لے جاؤ. سیک الزینا، ہانکنا. کبھی آپ نے جانور کو ہانکتے ہوئے دیکھا ہوگا، پیچھے سے اس کو ڈنڈی لگائی جاتی ہے اور اس کو سیدھا آگے بھیج دیا جاتا ہے. بالکل اسی قسم کی بات لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی، کہ وہ لوگ جو دنیا میں نافرمانیوں کے ساتھ جیتے تھے وہاں جا کے پکڑے جائیں گے. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کو کیا کیا جائے گا؟ ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، زمرا، گروہوں میں. لفظ زمر ہی کے اوپر اس سورت کا نام ہے، سورت زمرا. گروہ کو کہتے ہیں، گروپس کو. کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں، اسی درجے کے مطابق گروہ بندی ہوگی. بڑے درجے کے کافروں کو پہلے لے کے جایا جائے گا، پھر چھوٹے درجے، کسی کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، کسی کے جہنم میں پہنچنے پر جیل کا دروازہ پہلے سے کھول دیا جائے گا، اور وہاں جا کے پھر جہنم کے داروغہ کے ساتھ سوال جواب ہوں گے. وہ پوچھیں گے، کیا ہوا بھائی، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو ڈراتے، آج کے حالات سے خبردار کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کوئی پہنچا نہیں؟ تو اس وقت جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے، اسی لیے پھر اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اللہ اکبر. اور کہیں گے، کیوں نہیں، ثابت ہوگی ہم پر عذاب کی بات. یہ نہیں کہا کہ ہم پر، کلمۃ العذاب علینا، نہیں، علی الکافرین. اور شدت ہے کہ جہنم میں آنے کی وجہ ان کا کفر بنا، کہ ہم نے ساری کوششیں ضائع کر دی. دنیا میں ہماری طرف جو لوگ آئے ہم نے ان کو جھٹلا دیا. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے کوئی اپنی ناکامیوں کی داستان خود ہی سنانے کے لیے تیار ہو, اور ایسے وقت میں کسی کو کسی اچھی چیز کی امید نہ ہو کہ ہم نے آج جو کیا وہ اس کی سزا ہمیں مل کے رہنے والی ہے. اور ایسے لوگ پھر وہاں ہانکے جائیں گے. اللہ اکبر, یہاں تو صرف ہانکنے کی بات ہے نا, سورت طور میں دھکے دینے کی بات بھی آتی ہے. آیت نمبر 13 میں یوم یدعون الی نار جہنم دعین, یعنی جس دن قیامت کے دن ان کو دھکے دیے جائیں گے. اسی طرح سورت اعراف آیت 38 میں آتا ہے قالت خلو امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. یعنی وہاں جا کے جب داخل کیے جائیں گے ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں بٹکایا ان کو دگنا عذاب دے, لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تم سب کے لیے دگنے. یہ تو صحیح, کتنا آسان ہے آج دنیا میں اللہ کو نہ ماننا, نفس پہ کوئی پابندی نہیں لگتی, جو کریں وہی ہم کریں, حال جائے گا جہنم میں. اٹیلو ابواب جہنما, اس سے پتہ چلتا کہ جہنم کا ایک سے زیادہ دروازہ ہے. سورہ ہجر آیت 44 میں آتا ہے لہا سب اتو ابواب منہم جزء مقسوم, اس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازہ اس میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا. ہر درجے کے لوگ ہوں گے نا, مختلف طرح سے مختلف دروازوں سے گزرتے جائیں گے. اور خوشخبریاں نہیں, ان کو دیکھ کے کوئی ویلکم نہیں کہہ رہا, دھکوں پہ دھکے پڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وجہ کیا تھی, حق کے انکار کی, المتکبرین, تکبر. اور تکبر کیا ہوتا ہے, بطر الحق کی بغمت الناس, حق کو چھٹلانا اور لوگ حقیر جاننا. حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہوتا ہے. معاشرہ, برادری, لوگ, خاندان, ہمارے طریقے, ہمارے اتوار, ہم کیسے ان سے اپنے آپ کو دور کریں. ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے. یہاں تک ذرا ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے کسی کو ادنا درجے کے بھی کفر میں نہ لینا, ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کر کے ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تلاوت سنتے وقت ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہم لا تجعلنا منہم.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
اب ایک دوسرا رخ ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے اللہ ہم ایسے لوگوں میں کر لے جیسے دنیا میں لوگ اپنے اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی انسان اپنے خیال لوگوں کے ساتھ رہے گا اور ایسے لوگ انسان کے لیے خوشی کا سبب ہوں گے کہ جنت میں جاتے ہوئے ان کو اکیلے نہیں جانا پڑا یہاں دوبارہ وہی لفظ ہے الل جنت زمرا اور زمر کا لفظ زمر سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے آواز ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ہوتی ہیں اسی لیے پھر اس کو گروہ اور جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہنم میں کافروں کو داخل کیا جائے گا گروہوں میں کوئی ایک آواز دے رہا کوئی دوسرا مار دھکیل دھکم پھیل ایسے نہیں لگتا جیسے جانوروں کے ریوڑ کو پیچھے سے ہانکا جائے اور یہاں اب جنتیوں کی بات ہے ان کو پیار سے محبت سے لایا جا رہا ہے اور یہاں آ کے یہ گروہوں میں ہوں گے قریب آئیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے استقبال کے لیے تک انتظار کی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے اور خزنتہا خازن کی جمع خزن داروغہ گارڈ مین چوکی دار کیا کہیں گے سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو تب تم مبارک ہو تم کو آؤ خوش آمدید ویلکم فادخلوها خالدین ہمیشہ کے لیے آ جاؤ کہیں بھی انسان اچھی جگہ پہ داخل ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کا تصور انسان کی خوشی کو بڑھا دیتا ہے ورنہ دنیا میں کہیں بھی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر تھڑکا یہ لگ جاتا ہے کہ اب واپس جانا ہے چھوڑ جانا ہے کہیں بھی جائیں ہوٹل میں جائیں کہیں جائیں کوئی اپنی من پسند جگہ آپ کی ہو تو آپ دن گننا شروع ہوتے ہیں ہائے ایک دن رہ گئے ہائے یہ وہاں جا کے تو ایسے لگے گا کہ بس آ گئے اپنی جگہ پہ قال الحمد للہ الذی دیکھیے دل میں اللہ کا شکر تھا نا تو زبان سے نکل ہی الحمد للہ رہا جن لوگوں کی زبان پہ دنیا میں نہ شکریہ ہوتی ہیں نا انسانوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی وہ جنت میں نہیں پہنچیں گے چاہے وہ پورا قرآن پڑھ لے یا پڑھا لے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شکریوں سے بچائے نہ فرمانیوں سے بچائے. اور خاص طور پہ یہاں جنت میں جانے کی بات ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش کرے اور فرائض اور وہ جو چند کام ہے ان کو کرے تو جنت میں جائے گی, اور جہنم میں جانے والی کثرت جو عورتوں کی وہ شوہروں کی ناشکریوں کی وجہ سے جائے گی. ہم سب اس موڑ پہ اپنا محاسبہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا گھر والوں کے ساتھ مرچ بگڑتا جا رہا ہے, ہم اور بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے لگے, ہم ان کو اب کچھ سمجھتے ہی نہیں, ہمیں لگتا ہے یہ تو سارے جہنمی ہیں. تو یاد رکھیے, اگر یہ رویہ ہے تو پھر ہم نے قرآن پڑھ کے بھی ڈبو دیا. ہم نے نہ صرف خود قرآن کا غلط نمونہ پیش کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روک دیا. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان سب سے پہلے اپنے ساتھ رہنے والوں کا شکر ہو جائے, اور ناشکرا بندہ کبھی خوش نہیں رہتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سمجھتے نا کہ آپ کی زندگی کے حالات نہیں بدل رہے تو پھر سمجھ جائیں کہ وجہ آپ ہی ہیں, کوئی اور نہیں آپ کی وجہ. پہلے اللہ کا شکر, پھر اپنے گھر والوں کا شکر. ماں باپ ہیں گھر میں, یعنی شادی شدہ نہیں ہیں آپ, تو اپنے ماں باپ کا شکر, وشکر لی میرا شکر, اور پھر اپنے والدین کا. اور اگر شادی ہوئی تو اب سب سے پہلے شوہر کا شکر, باقی سب رشتے پیچھے. اور یاد رکھیں, ہمارے گھر والوں کی گواہیاں جائیں گی ہمارے جنت میں جانے کے لیے. آج ہم نے گواہیوں کی بات بھی سن لی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے داروں کو بھی بلا سکتا ہے, کو بلائے گا, بتاؤ خیال ہے اس کو جنت میں بھیجو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا یہ پورا قرآن پڑھ لی, کئی بار پڑھا چکی. اللہ پوچھے گا اس کے معاملے کیا تھے. تو ہم سب کو اب قرآن پاک کی آخری سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اپنے اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے. کیا واقعی ہم شکر گزار ہیں؟ نہ شکرے تو نہیں ہیں. اللہ اکبر. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. یہ کون سا وعدہ تھا؟ اس وعدے کی بات ہے. یہ وہی وعدہ تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو جنت ملے گی. اور یہ وہی وعدہ ہے جس کی یاد دہانی سورۃ آل عمران کی آیت 194 میں کی گئی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تہجد کے وقت ایک بندہ بستر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ ہمیں وہ دے دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور امید ہے, یقین ہے کیا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ تعریفی جملے بولتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ, اور ہم نے وارث کر دیا ان کو جنت کا. یہاں عرض جنت کے لیے آیا, جنت میں پہنچیں گے. اور لفظ کیا آیا؟ وارث. کیوں جنت وراثت میں ملے گی؟ کیا اس کے بارے میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جنت ملے گی اپنی مرضی سے, کی آب و ہوا اور ماحول رہنے والے کی طبیعت کے موافق اور سازگار ہو. دوسری بات یہ ہے وارث میں کہ چونکہ آدم علیہ السلام کی جگہ تھی, وہاں سے نکالے گئے, تو اس نسبت سے اس کو ورثہ کہا. تیسری اس کی تفسیر کیا ہے کہ جنت اعمال کا ورثہ ہے, جیسے عمل ویسی جنت. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں, اسی طرح ایمان اور تقوی کے بھی اتنے ہی درجے ہیں. متقیوں کے درجوں کی بلندی سے ہی جنت کے درجے ملیں گے. عزت, تکریم, ویلکم, کسی کو وی آئی پی, کسی کو وی وی آئی پی, اور اسی طرح کی کہانیاں, 4 سٹار, 5 سٹار, 10 سٹار. اور خوش کتنے کہ نتبوؤ من الجنت حیث نشاء, اپنی مرضی سے چوز کریں گے ادھر جاؤ. یہ پابندی نہیں کہ یہ روم آپ کو مل گیا اسی میں ٹکے رہیں. پسند آیا کہ نہیں آیا, پہلے بڑے خوش تھے جا رہے ہیں, جا کے دیکھا پسند ہی کچھ نہیں آیا, لیکن اب کیا کریں, بس بیٹھ گئے تو بیٹھنا ہی تھا. نہیں, کہا اب جنت میں جاؤ, دروازے کھل چکے. اور جنت کے بھی دروازے ہیں, حدیث میں آتا ہے 8 دروازے ہیں, ان میں ایک باب ریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یعنی نفلی روزے رکھنے والے کثرت سے. اسی طرح ایک باب الصلاۃ, باب الصدقہ, باب الجہاد. اللہ تعالی ہمیں عمل اعلیٰ بنا دے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو بکر وہ آپ ہوں گے. اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں کر دے, ہم اس قابل ہیں تو نہیں ہیں, عمل نہیں ہے, تیری شان کو دیکھتے ہوئے مانگ بیٹھے, تو ہمارے مانگنے کی لاج رکھ لے. فنعم اجر العاملین, یہ ہے اچھا اجر عمل کرنے والوں کا. یہ نہیں کہا فنعم اجر العالمین, جاننے والوں کا بدلہ ہے, علم والوں کا, عالموں کا یہ بدلہ ہے, نہیں, عمل کا بدلہ ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اصل بات جنت عمل کا بدلہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر پسے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی, تجھے بھرے ہوئے ہوں گے. اتنے چوڑے جائیں تو اتنی تو صرف اس کی چوکھٹ ہے, اور اتنے لوگ ایک وقت میں جائیں گے کہ وہاں رش ہو جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح, اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. وہ جنت میں بولو براز اور تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے, یعنی ریسٹ روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری, ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی, ان کی بیویاں الحورعین ہوں گی, ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا. کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی. ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. بعض نے کہا یہ 2 بیویاں جنتی عورتوں میں سے ہوں گی, باقی حورے ملیں گی. یہ جو ہمارے ہاں 72 حوروں کی بات کی جاتی نا, یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. تو بہرحال وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ, جس کو جو اشتہا ہوگی, جو جتنا چاہے گا اللہ ان کو دے دے گا. آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا نا کہ جہنم ایک دوسرے کے اوپر ہے, جیسے نیچے ہے. جنت کے درجے ہیں تو جہنم کے درکے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, درکے نیچے ہوتے ہیں اور درجے اوپر ہوتے ہیں. جنت سپریڈڈ ہے, یہ نہیں کہ ایک ٹاپ پہ, نہیں, جیسے زمین پہ پھیلی ہوئی ایک ایک علاقہ ایک دوسرا. یہ فلیٹ سسٹم کا تصور نہ دل میں لائے. جیسے بھی ہیں جائیں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ اس دن دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا, اور سب کہیں گے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے, تمام جہانوں کا پروردگار. یہ درخواستیں کب ہو رہی ہیں؟ جب دربار برخاست ہو رہا ہے. جب منظر ختم ہوگا, سب کے فیصلے ہوگے, اٹھنے لگیں گے, اللہ تعالی میدان محشر میں آئیں گے, فرشتے عرش کو ہر طرف سے گھیرے ہوں گے, فیصلے ہو گئے, تو خوشی سے ایک نعرہ لگے گا الحمدللہ رب العالمین, اور ہر ایک ان کے ٹھکانوں میں پہنچا دیا جائے گا. اور وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کا دن ہوگا. کوئی کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ, بغض, حسد, رقابت نہیں ہوگا. اور ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں یہی آوازیں ہوں گی, الحمدللہ الحمدللہ. سورۃ اعراف آیت 43 میں بھی آ چکا نا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله اللي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وہاں بھی یہی بات ہے, اور ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو غل ہوگا, کجی, حسد دوسروں کے بارے میں, ان جنتوں میں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں آنے کا راستہ بتایا, اور ہم تو یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے اگر ہمیں ہمارا رب ہدایت نہ دیتا, اور آ گئے تھے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ, اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. تو اللہ سے دعا کرتے کہ ہمیں عمل والا بنا دے, خواہشات سے زیادہ عمل, علم سے زیادہ عمل, کتابوں میں نوٹس لکھنے سے زیادہ عملی رویے ہمارے درست کروا دے, اور اللہ ہمارے گھر والے ہمارے اخلاق کی گواہیاں دیں, ہمارے ساتھ رہنے والے کہیں کہ اس قرآن پاک نے ان کو موم کی طرح کر دیا, نرم ہو گئے, یہ پہلے سے اچھی بیوی ہو گئی, یہ جھک گئی, یہ ملائم ہو گئی, اس کی بات میں پہلے سے زیادہ ادب کی بات آ گئی, اس کا اپوزٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب وہاں ہوں. سوچیے کیسا لگے گا, اللہ کو پتا ہے کون کب کہاں جائے گا. دعا تو کر سکتے ہیں, خواہش تو کر سکتے ہیں, کیونکہ جب کسی چیز کی خواہش تھی نا تو پھر دعا بھی نہیں ہوتی. اب ایک دفعہ پھر تلاوت سنیں گے ان آیات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يوم كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فیلنگس ہیں ایک سورہ کے ساتھ کیونکہ بہت خوبصورت اینڈ ہے. وقیل الحمد للہ رب العالمین. جی بہت خوبصورت, بہت ہی زیادہ خوبصورت. آخری آیت دیکھیں نا, وتر الملائکۃ حافین من حول الارش یسبحون بحمد ربہم. اور تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرے ڈالے ہوں گے, حلقہ بنائے ہوں گے آس پاس کس کے, عرش کے, کس کے, اللہ پاک کے, تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ اور کہہ دیا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اللہ ہمارے نصیب میں یہ الحمدللہ کہنا کرے, آمین. انشاءاللہ اس کے لیے تیاری کریں, شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں. جی الحمد للہ علی کل حال. دیکھیے جب ہم خوشی کی حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں غم کی حالت میں نہیں ملتا. او اللہ میک آل آف اس امنگس اہل جنہ. جی بالکل, اللہ تعالی ہمیں اہل جنہ میں سے کر, امین ثم امین. اللہم انی اسالک الجنہ فی الفردوس, اللہم اخلصنا لوجہک. یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولی مولاها. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلوقی. اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اتنا خوبصورت انہیں حسن دیا ہے, خوبصورتی دی ہے, اتنا ہی اچھا ہمیں اخلاق دے. یہ پڑھا ہے ضرور, ارے بہت کم دن رہ گیا ہمارے پاس, ہمیں نہیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے نا. تو بہت زیادہ اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں, جتنی دعائیں جو آ جاتی جاتی اپنے پاس لکھ کے رکھ لیے, مانگتے جائے کریں. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری دعا کو قبول کرنے والے ہیں. جی اور مجھے بتائیں کیا سیکھا آج کی آیا سے, کیونکہ اس میں کافی دونوں پہلو بتائے گئے ہیں کہ اچھا کریں گے اس کا کیا رزلٹ ہوگا, برا کریں گے تو کیا رزلٹ ہوگا. جی جلدی جلدی سے کر رہے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ کی بریک ہے, بریک کے بعد تجوید اور کتاب و زکات ہوگی. بہت ہی تھاٹ پرووکنگ تھیم تھی, بالکل بالکل, بہت زیادہ بہت زیادہ. دیکھیں شروع میں دیکھیں آپ بس پارا سے لے کر دیکھیں سورہ نور تک, جب آپ کے آج تک سٹارٹ میں, اس میں آہستہ آہستہ آپ کو سلولی سلولی چیزیں بتائیں گی. پہلے شروع میں بتائیں گی یہ ہے, یہ مطلب جن لوگ ہوں گی. جی بالکل مین چیز دیکھیں شروع سے لے کر سورہ بقرہ میں تقریباً پورے قرآن کی جو احکامات اس میں سارے آ جاتی ہے. پھر علیحدہ سے آپ نے ابھی ٹاپک سورہ المائدہ دیکھیں, سورہ الانعام دیکھیں, سورہ النساء دیکھیں, سورہ نور, مطلب جتنی بھی صورتیں پڑھی, پھر ہم نے انبیاء کے قصے پڑھے. ٹھیک ہے, ان شارٹ یہ کہ جتنا ہم پیچھے سے کر کے آئے ہیں ساری چیزیں ہمیں بتا کے اب ہمیں دو راستے دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک راستہ اٹھائیں گے چنیں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, دوسرا راستہ لیں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. جن لوگوں نے زیادتی کی اپنے اوپر, جی بالکل, قرآن کے ساتھ احسان احسن رویہ, اس کے پوائنٹ بہت اچھے تھے. جی بالکل بالکل, دیکھیں یہ ہے ہی اتنی خوبصورت کتاب ہے, اتنی خوبصورت, اس کے بارے میں تو جتنی بھی بات کی جائے گا. میں سٹارٹ دیکھیں آج کی آیات کا, اتنی پیاری ہے مجھے تو. یہ صرف سورہ زمر جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, جس طرح سورہ جو السجدہ اور ملک پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سوتے تھے, اسی طرح سورہ زمر بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء وہ بھی پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. پڑھ نہیں سکتے, پلے کر لیا کریں ساتھ میں, آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی. جی یہ سمندر ہے, حصے اور مانوی عذاب کی ٹائپس بتائی گئی ہیں, بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. جی الحمدللہ. لیکن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کو لازمن ہائی لائٹ کریں. اے میرے بندو, کہہ دیجیے میرے بندو, وہ لوگ جنہوں نے فریاد رسی کی, زیادتی کی, سوری زیادتی کی اپنے نفسوں پر, نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے, سارے کے سارے. اتنی خوبصورت آیات ہے, اتنی مایوس نہیں, مایوسی گناہ ہے. ٹھیک ہے, ایمان کے درجے بتائے گئے ہیں اور جتنے بھی ابھی تک ہم ہو گئے ہیں اس کے لیے تہے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. توبہ کا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا بہت ڈیٹیل سے ہم نے پچھلے بار بار آگے پیچھے گزر چکا ہے کہ توبہ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو دوبارہ سے ذہن میں لے آئیں اور ابھی سے دوبارہ سے ارادہ کریں. انسان ہیں, خطاکار ہیں, بہت جلد باز ہیں, اجلت پسندی والے ہیں ہم, بہت جلدی ہر چیز میں فیصلہ لے لیتے ہیں. اور جی نا امید بھی نہیں ہونا, مایوس بھی نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, واقعی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بس ان چیزوں ذہن میں رکھیے گا, بہت خوبصورت آیات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا, بس یہ ذہن میں رکھیے گی کہ ہم اس دن حسرت کا سبب نہ بنے ہمارے اعمال. ٹھیک ہے, حسرت والی بات جو موسٹلی لوگ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں, اگر اللہ چاہے تو ہم آ جائیں. ہاں جی جی بالکل بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہمارا دل نہیں ہوتا نا کسی کام کے لیے, تو ہم مختلف قسم کے حجتیں پیش کرتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں, مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں. جس نے مانا ہوتا ہے نا وہ ایک ہی بار پر مان لیتا ہے. جیسے استاذہ جی بار بار حضرت ابوبکر صدیق کی ایگزامپل دیتے ہوئے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو سامنے بتایا گیا, اگر کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہوتا. انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا, کوئی کچھ کہا, کھانے بنانا, بالکل سارا کچھ کرتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں دوسروں کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اپنے طور پہ کوشش کریں, جیسے بار بار آپ کو کہا جاتا ہے پیار سے بولیں, اچھے طریقے سے بولیں, چاہے آپ ایز اے وائف ہیں ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتی ہیں, یا اپنے گھر والوں سے, ماں باپ سے, فرینڈ سے, رشتے داروں سے. لیکن اس کے لیے حکمت, حکمت جو ہے نا, اللہم علینا حکمتک وانشرنا علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو دعائیں حصول علم کی صبح مانگتے ہیں ہم کلاس سے پہلے, شعور کے ساتھ ان کو مانگا کر, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. اللہم انی اسالک علما نافعا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کریں گے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, تو انشاءاللہ سارے کام اللہ پاکستان صدقہ کی بہت زیادہ ڈالیں. اگر ابھی کمی ہے, جب بھی کوئی پریشانی, کوئی مشکل ہے, تو صدقہ کرو, اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کا ضرور کرے گا. کون سی آیت ہے پہلے والی؟
جی کون سی والی؟ میں نے پتہ نہیں کتنی زیادہ باتیں کی ہیں، مجھے ابھی ذہن میں نہیں رہا. جی عائشہ کون سی والی آپ نے بولا ہے؟ ٹھیک ہے ان شاء اللہ اس پہ پھر بات کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ بریک لے لیں، 10 منٹ کی بریک لے لیں، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ کافی ہوں گے کیونکہ پھر آگے تجوید ہے، تجوید کے بعد ان شاء اللہ بات کریں گے کیونکہ کتاب ہمارا رمضان ہے. جو دعا آپ نے میں نے پڑھی، ٹھیک ہے، میں ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کوشش کرتی ہوں، اگر میں آپ کو سینڈ کر سکتی ہوں تو میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات اللہ حمدتنی، غمرتنی بالبرکات، تحفظنی من همزات الشیطان ومن زلات.
آیات اللہ حمدتنی، غمرتنی بالبرکات، تحفظ الشيطان وحياتي. قرآني طهر ذاتي، أمري قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، وتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
صدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت على قنضي شرفا وأضيء بتراتي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم في جان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ہی خوبصورت تفسیر کے ساتھ کل کا دن بھی آپ لوگوں کا بہت اچھا گزرا ہوگا، اور آج تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، امیدیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا ایسا کس نے ہمیں بہترین حال میں رکھا، اتنی خوبصورت کلاس میں ساتھ رکھا اور قرآن سے جوڑا ہوا، سب سے بڑی بات، اور اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے. میں آج آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کہ آج ہماری تفسیر کا سیشن بھی لمبا تھا، تو اس وقت پہلے آپ لوگوں کا تجوید کا سیشن ہوگا، اور اس کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب الزکات میں مسئلہ نمبر 95 سے شروع کریں گے. زکات کے مصارف جو تھے کون کون سے ہیں، کن کن کو زکات دی جا سکتی ہے وہ، اور جن کو نہیں دی جا سکتی اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے. امید ہے کہ 3-4 منٹ آپ کی کلاس سے اوپر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور آپ لوگ اب مجھے امید ہے کہ اتنے پاروں کے بعد تو عادی ہو گئے کہ کبھی کبھی ہماری کلاس میں اگر 2-5 منٹ یا 8 منٹ اوپر ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور زیادہ ہوگا. تو شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. آپ لوگوں کے ہاتھ میں مصحف ہونے چاہیے، پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور تجوید کا لیسن 229 آیت نمبر 53 سورہ زمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. لسن نمبر 229 آیت نمبر 53-75 سورة زمر. یہ سورۃ زمر کا آخری لسن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
إن اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا.
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا.
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم أن يأتيكم العذاب بغتة بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
وجوههم مسودة
وجوههم مسودة
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
وينجي الله الذين
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
الله خالق كل شيء
الله خالق كل شيء
وهو على كل شيء وكيل
وهو على كل شيء وكيل
له مقاليد السماوات والأرض
له مقاليد السماوات والأرض
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
قل أف أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
والأرض جميعا
سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
ووفيت كل نفس ما
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
أبوابها وقال لهم
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم
خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبذأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
الدكتورة هو. سبحان ربك رب العزة لما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مسئلہ نمبر 95. دوران سفر میں ضرورت پڑھنے پر مسافر کو زکات دینی جائز ہے خواہ اپنے گھر میں غنی ہو. یعنی ابھی اگلی چیز دیکھی کہ کوئی بہت امیر ہے گھر میں سب کچھ اللہ کی رحمت سے, لیکن سفر کے دوران کوئی پرس گم گیا. اب آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کہتے ہیں جی کارڈز بھی بہت ہیں سب ہے, لیکن مشینیں ہی ہوتی ہیں. ایسا وقت آ سکتا ہے آپ کا سیل فون چوری ہو جائے, آپ کا والٹ چلا گیا, اب آپ خالی ہاتھ کھڑے ہیں, آپ کا پاسپورٹ تک چلا گیا, کہیں دوسرے ملک میں تھے جہاں کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں, کوئی قرض نہیں دے سکتے, کوئی فون نمبر یاد نہیں ہے, تو پھر ایسا بندہ جو اس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے اس کو بھی زکات کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے. یہ قسم کا ٹیمپریریلی یہ کام ہو جائے گا, اس کے علاوہ یعنی ہمیشہ اس کی حالت یہ نہیں رہے گی. تو اس کے لیے دلیل ہم پڑھیں گے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کے لیے حلال, یعنی لکھ لیں کہ صدقہ سے مراد زکات, کیونکہ عربی زبان میں دونوں صدقوں کو صدقہ ہی کہتے ہیں, زکات بھی صدقہ ہی ہوتا ہے اور دوسرا بھی صدقہ. فرق ہے کہ ایک صدقہ فرض ہوتا ہے لازم اور دوسرا نفل ہوتا ہے, تو یہاں صدقے سے مراد زکات ہے. مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو یا مسافر کے لیے یا جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیے کے طور پر دے دیا یا اس کی دعوت کی, یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے خواہ یہ ہدیہ اور دعوت زکات کے مال سے کی گئی ہو, اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو اس میں اب دیکھیے کہ باقی ساری چیزیں تو ہم نے پیچھے دیکھ لی تھی نا, خاص طور پہ یہاں ایک وہ شخص ہے کہ جو راستے میں نکلا ہوا تھا, مسافر تھا اور اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. باقی باتیں وہی ہیں جو پچھلے مسئلے میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لی تھی کہ غریب کے پاس کوئی پیسہ ہو, کوئی تحفے میں ملی ہوئی چیز ہو یا کوئی بھی زکات سے آئی ہوئی چیز ہو, تو وہ اگر اپنے کسی امیر دوست ہو یا رشتہ دار کو تحفے دینا چاہے یا کھانے میں دعوت میں پیش کرنا چاہے تو کھلایا جا سکتا ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ زکات صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے. دلیل پڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انك تأتي قوما من اہل الكتاب فادعهم الى شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم عطاؤ لذلك فعلمہم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فَإِنْهُمْ عَطَاؤُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو. نوٹ کیجئے کہ جا رہے تو سب سے پہلی دعوت کیا دی گئی، توحید اور رسالت کی. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتا دو کہ اللہ نے تم پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. کتنا آسان دین کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جا رہے ہو دیکھنے، یعنی بعض دفعہ تو میدان جنگ میں بھیجا جا رہا ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایک دم نہ گولی چلانا، تلوار نہ چلانا، پہلے تبلیغ کرنا. تبلیغ کرو تو تبلیغ کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ نیل پالش نہیں، توحید اور رسالت، اللہ اور اس کے رسول کا مقام. مان لیا مسلمان ہوئے تو اگلی بات کیا ہے؟ مسلمان ہوتے ہی جو پہلی چیز عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز پڑھ لو. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے، دیکھیے کتنا تبلیغ کا خوبصورت نقطہ ہے، پہلے لوگوں کو نمازیں ٹھیک کرائیں پھر وہ آپ دوسرے کام ٹھیک کریں گے. ہم جہاں بھی کوئی غلطی کرتے ہیں نا، گناہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں لغو آتا ہے، کہیں فخش آتا ہے، کہیں حرام کا کوئی کام آتا ہے، پیچھے وجہ نماز ہے. کیونکہ شرم ہی نہیں اللہ کے ساتھ، 5 دفعہ اللہ سے سامنا ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے تو گناہ کر رہے ہیں. کہا یہ مان لے تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تم پر زکات فرض کی ہے، کیونکہ جب اللہ کا پتہ چل گیا تو پھر اس کے راستے میں مال دینا مشکل نہیں لگے گا، جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی. سمپل سا ایک رول بتا دیا کہ زکات امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی. اب آج کے دور میں آپ کہیں کہ امیر تو ہو گئے انسان اور غریب ہو گئے وہ لوگ جو بھوک اور افلاس سے مارے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے جو پیچھے 8 کیٹیگریز ہم نے پڑھ لی زکات کی، اس میں کیا ہے؟ سب سے غریب کون ہے آج؟ اللہ کا دین. لوگ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں، اپنے ذات پہ لگاتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں، اپنے کھانے پینے پہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے دین پہ نہیں لگاتے. تو مطلب کیا ہے کہ امیروں سے چیز نکل کر غریبوں پہ آ گئی کہ جہاں پہ خرچ کی ضرورت ہو اور لوگ اس پہ خرچ نہ کریں. پھر اس کے بعد اگلی بات، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے، یعنی ہو گئی ٹھیک ہے مانتے بھی ہم زکات دیں گے، تو دیکھو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہ مال کو جو زکات وصول کرنے جاتے تھے. اللہ کے نبی ان کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ نہ کہ ان کی سب سے قیمتی چیزیں لے آؤ، مثلا بکریوں والا ہے اس کی سب سے اچھی قیمتی بکری لے آؤ زکات کے مال میں، ایسا نہ کرو. اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس حدیث سے بات ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ زکات صرف مسلمانوں کو دی جائے گی، کیونکہ مسلمانوں ہی کی تو نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، کیونکہ اسلام میں ٹیکس نہیں ہے. آپ منی کماتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے، لیکن مسلم گورنمنٹ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ زکات کے مال پہ چلتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے لگیں گے. اس میں یہ بات پتہ کہاں سے چلی؟ ادھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر نماز پڑھیں پھر زکات دیں اور زکات لیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک چیز اس سے جو بہت ہی خوبصورت پتہ چلی کہ زکات کا مال جب آپ لوگوں سے وصول کریں تو یہ نہ کریں کہ ان کی سب سے اچھی چیزیں لے لیں اور وہ بےچارے پیچھے رہ جائیں. کیونکہ آپ آج تو اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جیسے پہلے دور میں لوگ چیزوں میں سے زکات نکال دیتے تھے. مثال ہے کہ کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، اب آپ زکات میں اگر اس سے وہ سارے قیمتی جوڑے اٹھا کے لے آتے ہیں جو اس کے بکنے تھے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی بکتے ہیں، تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی نا. کھلا ملا مال کوئی اچھی کو جی. اور یہ بھی نہیں کرنا جو ہمارے بعض بھائی کرتے ہیں، اللہ ہدایت ہے، کہ سارا سال جو اسٹاک پڑے رہے، جو چیزیں بکنی رہی ختم ہو گئی بیکار ہے، کاری زکات میں نکال دیتے ہیں. کھلا ملا اللہ کو ہر طرح کا دو، کبھی اچھا دو کبھی تھوڑا خراب بھی دے دو، لیکن زکات کے مال میں اس طرح سے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے کہ انسان بالکل ہی بیکار چیزیں دے. آخری مسئلہ اس باب کا، مسئلہ نمبر 97، زکات کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں. مصارف پیچھے پڑ چکے نا، یعنی 8 ڈفرنٹ ہم نے پلیسز دیکھی کہ جہاں جہاں زکات لگتی ہے. تو کیا ہم ہر سال اپنی زکات کے 8 حصے کریں، ایک اللہ کے راستے میں، ایک دین کے راستے میں، ایک غلاموں پہ رکھیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اکارڈنگ ٹو نیڈ ہوگا. آپ اپنی پوری زکات کسی ایسی ہنگامی صورت میں کسی ایک جگہ پہ بھی دے سکتے ہیں. حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تؤتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيها تمر والأرق المقتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل ألا أفكر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لأبتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. کتنوں کو صرف عربی سے کچھ سمجھ آ گیا؟ آپ دیکھیے کہ جو عربی کے الفاظ میں خوبصورتی وہ ترجمے میں نہیں آتی. آئیے دیکھتے ہیں کیا ترجمہ اس کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہاں دیکھیے کہ اس دور کے لوگ گناہ ہونے کے بعد سیدھا نبی کے پاس آ جاتے تھے. آج بھی یہی معاملہ ہے. کبھی گلٹ ہونا تو کسی دیندار کے سامنے جا کے رو دھو کے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور استغفار کی کوئی صورت پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بی بی سے صحبت کر بیٹھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اب یہ کفارہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان ممنوع کام کر لیتا ہے تو پھر کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرے. اس دور میں بہت مہنگے تھے غلام, آج بھی مہنگے ہوں گے اگر کبھی ایسی کوئی کیفیت ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں, یعنی اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ ایک غلام خرید کے آزاد کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ سیکنڈ آپشن ہے, وہ نہ ہو تو پھر یہ ہوگی. اور متتابعین کا مطلب کہتا ہے کہ اگر دس رکھ لیے گیارہواں چھٹ گیا تو پھر فرسٹ شروع ہوگا, یعنی چین ٹوٹی چاہے 59 پہ ٹوٹی تو پھر واپس 60 رکھنے ہوں گے. اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو, 60 پیپل کو فیڈ کرو؟ اس نے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. دیکھیے کتنا تحمل تھا, کوئی آپ نے گالی گلوچ نہیں کی, ڈانٹا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. یہ کردار اگر دینداروں میں آ جائے نا کہ لوگ گناہ کر کے بھی ان کے پاس مطمئن ہو کے بیٹھے کہ ہمیں یہ کوئی تانے نہیں دیں گے یا ہماری شکایتیں نہیں دوسروں کو لگائیں گے, تو پھر اس سے لوگوں کا ٹرسٹ بڑھتا ہے دین پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے, ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں زکوۃ کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا. عرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے بڑا تھال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں سینی, عرب لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مل کے کھانا کھاتے ہیں, بڑے بڑے تھال ہیں, تو ایک تھال کھجوروں کا بھرا ہوا آ گیا آپ کے پاس, اور ایک بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں جو عربی کا ترجمہ تھا نا اس میں سے کچھ مٹا ہوا ہے, وہ میں اپنے لفظوں میں بولتی ہوں, آپ لوگ پھر اپنی بک میں لکھ لیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوالی کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہوں. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ, صدقہ اپنے سے بھی زیادہ محتاج لوگوں کو دوں, یعنی میں اپنے سے غریب لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں, یعنی میں سب سے غریب شخص ہوں, تو کیا آپ میں اپنے سے بھی کوئی غریب ڈھونڈوں؟ مراد یہ تھا کہ مجھے ہی دے دیں یہ صدقے کی کھجوریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی, یعنی بہت کم آپ ہنستے تھے کہ آپ کے انیاب یہ جو سائڈ کے دانت ہوتے ہیں یہ دکھنے لگے, یعنی کھل کھلا کے ہنسے, تو ہمارے تو ہر وقت ہی کھلے رہتے ہیں, تو وہ ایک دفعہ ہوئے تو صحابی نے وہ بھی نوٹ کر لیا, اس سے آپ کو صحابہ کی امانت داری بھی دکھے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس کو کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں گھی میں, گناہ بھی ہوا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے صدقے کے ذریعے کھجوریں پھر گھر میں پہنچا دی. اس سے بھی کوئی خوبصورت دین ہو سکتا ہے کسی کا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتا کیا چلا کہ آپ کھجوریں ساری کی ساری ایک کٹھا ہی لے گئے, آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اس کو دے دو اور اس کو دے دو. تو کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں اس چیپٹر کے بارے میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی آپ پلیز. جی 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 جزاک اللہ. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا تھا, میں سوچا تھا بتا دوں گی. دیکھیے اس میں لفظ ہے نا کہ حج اور عمرہ بھی زکات میں ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تھا جو پہلے امیر تھا, مثال ہے کہ ہم سبھی اللہ کے حکم سے اگر ناروے میں بیٹھے ہیں تو کم از کم اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہیں نا کہ ہم سعودی عرب کا ٹکٹ لے کے جا سکتے آتے ہیں, لیکن آج تک حج نہیں کیا کسی نے. پہلے پیسے تھے, دولت تھی, حج نہیں کیا کیونکہ احساس ہی کوئی نہیں تھا. اب کیا وہ غریب ہو گیا تو اس کے اوپر حج تو وہ فرض ہے نا جو پینڈنگ تھا, تو اب اس کا حج آپ کروا سکتے ہیں. سمجھ, جس پہ حج فرض ہے لیکن وہ نہیں کر سکا آج, تو اگر کوئی شروع سے کوئی غریب ہے اس پہ تو حج ہی نہیں, لیکن زندگی کا کوئی ایسا کوئی دور گزرا کہ جب امیر تھے حج فرض ہو گیا تو ان دنوں میں نہیں کیا, جہالت تھی, اگنورنس تھی, اب دین سیکھا پڑا, اب گلٹ ہوا کہ وہ حج نہیں کیا, لیکن اب پیسے کوئی نہیں تو پھر دوسرے لوگ اپنے پیسے دے کر اس کو حج کرا سکتے ہیں, زکات سے دے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کام ہوگا. اگر صرف مرد نے مجبور کیا بیوی کو تو مرد پہ کفار ہے, بیوی نے مجبور کیا بیوی پہ, دونوں نے کیا تو دونوں شریک ہیں اس میں. ٹھیک ہے. ہاں جی, پھر عورت کے جو شرعی عذر کے چھٹے ہوئے روزے ہیں اس کو لگاتار روزوں میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. چلیے الحمد للہ یہاں ٹاپک پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلیے آگے دیکھیں گے. اگلا باب ہے من لا تحل له الزکات, زکات کے غیر مستحق لوگ. مستحق کا لفظ کیا ہے؟ حق سے ہے نا, یعنی وہ لوگ جن کو زکات دینے کا حق نہیں, یا اپنے لفظوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو زکات کے مال کے حقدار نہیں ہیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ عموماً زکات کے مال کے لیے ہمارے معاشرے میں کئی مختلف قسم کے رواج پا چکے ہیں چیزیں, جس کو پھر ہم عام طور پہ سمجھ نہیں پاتے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کی روشنی میں ہم پھر اینڈ پہ ایک خلاصہ بھی کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکات حلال نہیں ہے, یعنی جو براہ راست آپ سے جن کا نسب جڑ جاتا ہے, سید جس کو ہماری زبان میں آج بولتے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ اس کے لیے بھی دیکھنا پڑا کہ کون اصل میں سید ہے. ایک یہ بھی ٹرینڈ بنا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اس بات پہ کہ نہ جانے کیوں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا یا کہلاتا ہے تو ضرور چیک کرے کہ کیا واقعی حقیقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے وہ ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول مال زکات سے بالا تر ہیں, یعنی وہ زکات کا مال نہیں لیں گے. ان انس رضی اللہ عنہ قال,
اللہ علیہ وسلم بتمرت فی الطریق قال لولا ان تکون من الصدقتی لأکلتها. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی تو آپ نے مجھے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تب دیکھیں پہلی بات تو اسے یہ دیکھے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز تھی, لقطہ بولتے ہیں اس کو, یعنی جس کا کوئی مالک نہیں دکھتا, کچھ نہیں. بعض دفعہ جہاں کوئی پھل ہوتا ہے یا باغوں کے ارد گرد کوئی گرا ہوا پھل ملتا ہے تو عام حالات میں اگر کوئی زمین پہ گری ہوئی روڈ پہ جاتے ہوئے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو کھا سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا یہ حال تھا کہ آپ نے یہ سوچ کے نہیں کھا شاید صدقے کے مال میں سے کوئی لے کے جا رہا ہوگا اور اس کی کچھ اس میں سے گر گئی, اور گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا لینا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کوئی یہ انسان کی عزت کے خلاف نہیں ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كح كح ليطرحها ثم قال اما یہ اما ہونا چاہیے, جو نون کے اوپر شد ہے نا وہ میم کے اوپر کر لے. اما شعرت انا لا ناكل الصدقتي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی کون تھے, یہ اللہ کے نبی کے نواسے, انہوں نے اور بچے تھے اس وقت صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور کر دور کر, اسے پھینک دو. پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. کیا پتا چلا, بچپن سے بچوں کو اس چیز کا احساس دلا دینا چاہیے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں. بعض دفعہ بچپن میں مائیں اس بات کی کیئر ہی نہیں کرتی, جو بھی دیکھا کینڈی پڑی ہے کھا لو, کھا لی, بچے بھی اٹھا کے کھاتے ہیں اور بچے کو تو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. تو اگر وہ کھا لے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے چوری کی یا اس نے غلط کیا. کیوں ہی بچوں کو تھوڑا سا شعور شروع ہو تو اس وقت ان کو اس چیز سے بتائیں جب بھی کوئی چیز کھانا ہو تو پہلے دیکھو کہ کس کی ہے. اور اس کے لیے کیا لمبا کوئی لیکچر دیں گے, نہیں. سمپل سی بات ہے, بچے سے یہ پوچھ لو کہ تمہاری چیز پڑی ہے اور کوئی کھا لے تو تمہیں کیسا لگے گا, فوراً مان جائے گا. کیونکہ بچوں کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے ان کی فطرت کو پکارنا چاہیے, انشاءاللہ تعالی اس سے پھر وہ زیادہ جلدی اس چیز کو سمجھتے ہیں. ان عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات لوگوں کی میل ہیں, یعنی مال کے اوپر سے میل ایک اترتا ہے جو صدقہ ہوتا ہے, اور بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اب اللہ کے نبی کی آل کا ذکر آ رہا ہے تو کون کون ہوں گے اس میں, آپ کی ازواج مطہرات, آل علی, آل عقیل, یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے, آل جعفر, آل عباس اور آل حارث, یہ سب شامل ہے. یعنی آپ کے جو چچا تھے, چچاؤں کے بیٹے, کیونکہ عموماً ایک دادا ہی کی نسل سے پوری نسل چلتی ہے نا, جیسے آج کے دور میں کوئی باپ ہے تو اس باپ کے سارے بیٹے اور ان کی اولادیں, بالکل وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں بھی تھی.
اللہ وبرکاتہ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ رکیں گے کیونکہ فائل ختم ہوتے ہوئے 9:12 ہو جائیں گے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے. آج ہم نے تھوڑے سے ہی مسائل پڑھے, کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کوئکلی ایک سینٹینس مل کے. کہ جب بھی زکات دی جائے گی حالات کو بھی ضرور دیکھا جائے گا. اگر نیبر کے پودے سے ایپل سائے پر گر کے جائے تو کیا میں کھا سکتی ہوں؟ میں نے کبھی نہیں کھایا کہ یہ امانت ہے. جی گری ہوئی چیز بھی امانت ہوتی ہے, کھانا نہیں چاہیے بلکہ ان سے پوچھ لیں. ہم سایوں کا تو کوئی نہیں, ہم سایوں کے ساتھ تو تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. جی بالکل, ان سے پوچھ کے کہ یہ گرا ہوا تھا تو میں کھا لوں, کیونکہ امانت واقعی اس میں کوئی ان کی جو چیز نچڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس کے مالک تک پہنچانی ضروری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کو ہمیشہ قائم رکھے, امین. یعنی جیسے کہ ہم نے مسئلہ نمبر 95 میں دیکھا کہ کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, مسافر ہے, گھر میں غنی ہے, تو بھی اس کو اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, جیب کٹ جاتی ہے, زکات صرف کس کو دینی چاہیے؟ کوئکلی جواب دیجیے گا, بس میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ ختم کروں گی. پھر زکات صرف مسلمانوں کو دینی چاہیے, اور کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے, جیسے ہم نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو غنی کرے, تو ہم ویسے بھی ان کو دے سکتے ہیں اور ہمارے لیے صدقہ بن جائے گا. جی اونلی مسلمس کو دینی چاہیے, اور کہیں ضرورت ہو تو ایک اچھے ہونے کے ناطے. جی مسافر ایکسیپشنل ہے, جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. کسی کا مال چوری ہو جائے تو زکات دے سکتے ہیں. جی بالکل, یعنی اس وقت وہ بالکل خالی ہاتھ ہوگا. اور پھر ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ اگر کوئی خود بہت زیادہ مستحق ہے تو اگر اس پہ کوئی اس طرح کا کفارہ دینا آ گیا ہے لیکن اس کے اپنے گھر میں اس طرح کی حالت ہے تو وہ کفارے کی دی ہوئی چیز چاہے وہ کچھ بھی ہو, پیسے ہوں, کھانے کی چیز ہو, وہ پھر کھا سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خود اس وقت محتاج. پھر ہم نے وہ مصارف بھی دیکھے جو زکوٰۃ جن پہ نہیں لگتی, یعنی زکوٰۃ کے غیر مستحق لوگ. اس میں کون کون آ جائیں گے؟ کوئکلی لکھیں گے. ہم نے دو تین ہی مسائل دیکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر زکات نہیں لگے گی. بالکل, تو ان شاء اللہ تعالی باقی آل محمد پر زکات نہیں لگے گی. غلام کو آزاد کرنا ہے. جی پرسنلی یوز کرنا ہے کفارے میں, غلام کو آزاد بھی کرنا ہے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق کفارہ دیا جا سکتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے, کیونکہ جو غلام نہیں آزاد کروا سکے گا پھر اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوگی, تو اپنی حیثیت کے مطابق پھر کفارہ دے گا یا روزے رکھے گا. اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور تقویٰ کو بڑھاتے ہوئے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ بہترین عمل کرنے والا بھی بنائے. جزاک اللہ خیر, واسع جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.